सही बिल्कुल सही
दान का थोड़ा सा
जी
आपसे बात करें कि आप क्या करोगे इस
चोर को बेदार करने वाले ना कि अपना कुछ झोड़ने वाली सूरत है कि इतना छुटलाते हैं हम लोग अल्लाह के हुक्मों को, इतना ज्यादा हम लोग नाफरमानियां करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, हम कहते हैं कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है।
और मुंह से ऐसे अल्फाज वाकई
शिरकिया
होती है, हमें अपने आप को सोचना है। अच्छा अपने आप को खुद झुंझोड़ना है
जी। घर जाके किसने गौर फिक्र किया था इन सिपारे निकाल के देख के जी माशाल्लाह की कमल जी आप तो हैं ही हैं, आप समीनाबा जी आप माशाल्लाह रिजवानाबा जी आप भी वेरी गुड माशाल्लाह सही सही। बस इसी से हर जो अब सूरत हम पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ेंगे माशाल्लाह सारी हमारे लिए बहुत नसीहत वाली हैं और हमें इंशाल्लाह नसीहत देंगे और अपने घर वालों से भी बहुत ज्यादा इसको शेयर भी करना चाहता। तो जज़ाकअल्लाह खैर, अगर कोई बात और कोई शेयर करना चाहता है तो वो जरूर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा रिकैप अब इंशाल्लाह खत्म। हाँ जी आप बताएं। अल्लाह ताला बस हमें इनमें से कर दे कि हम लोग जन्नतों में से हो जाए इंशाल्लाह ताला कि अच्छा अमाल करने वाला अल्लाह ताला हमें बना दे इंशाल्लाह।
एक मिनट जी, उन्होंने बात पूरी कर ली, अब आप कीजिए।
हाँ, जगह जन्नत के लिए ना बड़ी प्यारी शानदार मिली है, लेकिन उसका ये मुझे बहुत
जो नए लोग नीचे बैठे हैं उनको ऊपर बैठाकर अपनों
के लिए ऑर्डर हमें यहाँ से भेजना पड़ेगा।
بالکل جی بالکل جی صحیح جی جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ویش کہ ہم اس سے بھی زیادہ ٹائم جو ہے وہ ریکیپس کو ڈسکشنز کو دیں، لیکن یہ صورتیں واقعی سمجھ ہی کب آتی ہیں جب ہم اس کو حقیقت میں اس سوچ کے ساتھ سنتے ہیں کہ اس میں میرے اپنے لیے عمل کی کیا بات ہے۔ میرے لیے تو یہ سورت مرسلات اور اس کا یہ جملہ کہ وہی نہیں یوم اذل للمکذبین، یہ سینٹینس جو ہے یہ حقیقت میں اس طرح سے آپ سب، یعنی وہی نہیں یوم اذل للمکذبین، یہ جملہ ایسے ہی ہے کہ اگر کسی کو کوئی اردو میں کہہ دے کہ تباہی ہے تیرے لیے کیونکہ تو میری بات ہی نہیں مانتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہم سے اتنی محبت کرے اور جو ہمیں اتنا کچھ دے، اس کے جواب میں وہی ذات ایک چھوٹی سی صورت میں 10 بار اگر ہمیں یہی کہے کہ ویل یوم اذ للمکذبین، تو آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے لیے سر اٹھانے کا کوئی مقام ہے؟ شرم سے جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ گھڑ جانا، اس طرح سے انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ واللہ میں نے حق ادا نہیں کیا، میں نے رب کے رب ہونے کا اور اپنے بندہ ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ان صورتوں کو پڑھتے ہی جائیں اور پڑھ کے بس یہی سوچ لیں کہ ہو گیا نا جو ہونا تھا، نہیں، وہ جو ہوا تھا وہ ہوا تھا۔ اب میرا اور آپ کا اصل امتحان ہے کہ اپنی زندگی میں ہم اس کو کیسے محسوس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ڈسکشنز اور بھی ہوتے رہیں گے، لیکن آج ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے 30 پارہ شروع کریں گے۔ سورت نبا بھی وہی سورت ہے کہ جس کے بارے میں ایک انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے خود کو بے بس ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے میری زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ضرورت ہے میں نے اس کو محسوس ہی نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ ہم اس سورت کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگ سب سیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اوپر کوشش کریے سارے لوگ ایڈجسٹ ہو جائیں، اور نہیں تو اپنے ساتھیوں میں کچھ اور نیچے جا سکتے ہیں۔ تلاوت سنتے وقت کرنا کیا ہے، کوئی آپ میں سے بتائے گا؟ یہ سوچنا ہے کہ چلے کچھ اور ٹائم مل رہا ہے سیٹ ہونے میں، نہیں، اس کے ایک ایک لفظ کو اپنے دل پہ محسوس کرنا۔ جیرم شروع کیجیے پلیز۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن
الرحیم، عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، كلا سيعلمون، ثم
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تیسویں پارے کا آغاز کریں گے. پہلی سورت سورت نبا. تھوڑا سا پارے کا تھیم بھی دے دوں کیونکہ آج پہلی سورت ہے, اور انشاءاللہ پھر اس پہ تھوڑا سا سورت نبا پہ بات کر کے ہم اس کے مضمون پہ جائیں گے. ہم نے 29th پارا جو پورا کیا اس کا تھیم کیا تھا دعوت اور اس کے راستے کی مشکلات, اور عموماً لوگوں کو دعوت کے راستے میں کس قسم کے مراحل طے کرنے پڑتے ہیں. سورت مرسلات اس سلسلے کی آخری سورت تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ جہنم کی پھنکاریں اور اس کا چنگاریوں کو اٹھانا, اگر یہ یاد رہے تو انسان کبھی بھی اللہ کے راستے کو ہلکا نہ جانے. اور دعوت دینے والے کے لیے ایک مزاج تھا کہ سب سے آخری چیز جس سے لوگوں کو ڈرایا جائے وہ جہنم ہو. بعض لوگ اپنی دعوت کا آغاز ہی جب جہنم کے ذکر سے کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس ترتیب کو بدل دیتے ہیں. آج ہم اللہ کے حکم سے تیسواں پارہ شروع کر رہے ہیں. تیسویں پارے کا پوری کی پورے پارے کا جو بنیادی تھیم ہے وہ قیامت ہے. اس میں تو صرف اگر ایک چیز آپ کو قیامت کے بارے میں شروع میں سمجھا دی جائے تو پھر پورے پارے کو آپ صرف اس کے ترجمے اور غور و فکر کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. لیکن حقیقت یہ کہ قیامت ایک ایسی بڑی حقیقت ہے جو ہم سب کے سر پہ کھڑی ہے. 29 پارے میں ہم نے سورت قیامت بھی پڑھ لی, لیکن ہمارے دلوں پر وہ قیامت ٹوٹی نہیں جو ٹوٹنی چاہیے. کسی کو ذرا سا شک بھی پڑ جائے نا کہ یہاں زلزلہ آنے والا ہے تو کیفیت بدل جاتی ہے. پھر انسان شادی نہیں بنا سکتا, گھر نہیں بنا سکتا, اس کو صرف ایک ہی غم ہے کہ اس زلزلے کے آنے سے پہلے پہلے یا تو میں اس جگہ کو چھوڑ دوں یا کسی محفوظ مقام پہ پہنچ جاؤں یا کسی طرح اس قیامت اس زلزلے کو روک سکوں. حیرت کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے سے جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر آج تک قیامت 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 کا ذکر سنتے ہی آئے, لیکن نہ جانے کیوں ہمارے کان پر جو نہیں رنگتی. ایسے لگتا ہے کہ بس ہاں ٹھیک ہے, آئے چلنی ہوتی اس طرح یہ بھی کوئی فلم چلے گی, کوئی ڈرامہ ہوگا, کوئی کہانی ہوگی, کوئی کچھ ہوگا, کوئی کیا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں جب اس کی جھلکیاں بتاتے ہیں تو اس کو سن کر انسان کا سانس اکھڑنے لگتا ہے. تو سب سے پہلی سورت جو سورت نبا ہے, یہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ایک بہت بڑی خبر کی ہمیں خبر دی گئی جس کو قیامت کہتے ہیں, اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو بالکل آغاز تھا, مکی دور کے بالکل آغاز کی صورت ہے, اور آغاز میں بھی توحید کے موضوع کو چھیڑا نہیں گیا تھا. یہ ذہن میں رکھیے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دین دی تو سب سے پہلا موضوع جو چھیڑا گیا تھا وہ قیامت کا تھا. کیوں؟ کہ جب لوگوں کو قیامت کا یقین آ جاتا ہے, مرنا جینا اللہ کے حکم سے ہے اور اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہماری منتظر ہے, تو پھر اللہ کی بات سمجھنی بھی آسان ہوتی ہے. ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جب بھی کہیں نئی جگہ درس کرنا ہو, بالکل نئے لوگ ہیں, بھولے بھالے, ابھی ان کا کوئی سننے کا مزاج بھی نہیں بنا ہوا, تو میں نے کبھی بھی کوئی بات ایسی نہیں چوز کی کہ جو قیامت, حساب کتاب, مرنا جینا, یعنی جسٹ لائک سول سرچنگ کوسچنز. قیامت کا موضوع اس لیے بہت خوبصورت ہے, اصل بات یہ ہے کہ جب لوگوں کو اس کا یقین نہیں ہوتا نا تو بڑی بڑی باتیں بھی آپ کے منہ سے سن کے کندھے اچکائیں گے, کہیں گے سو وٹ, پھر آج ہے, میری تو زندگی میں پہلی بڑی قیامتیں ٹوٹی تھی. آپ نے کبھی لوگوں کو کہتے سنا ہے ہائے مجھ پہ تو قیامت ٹوٹ پڑی, اور بعد میں پتا کیا چلتا ہے, بچہ بیمار ہو گیا, بیٹی کو طلاق ہو گئی, میاں کی جاب چلی گئی, جوانی میں میاں کا انتقال ہو گیا, دیٹس اٹ. آپ سوچئے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی کی قیامتوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے غموں اور دکھوں کو ہم قیامت کہتے ہیں, تو جب اصل قیامت ٹوٹے گی تو کیا حال ہوگا. اور ہم سورت کے آغاز میں ہی دیکھیں گے کہ مکہ والوں نے جس حقیقت کو تسلیم کرنے میں سب سے زیادہ وقت لگایا وہ قیامت تھی. کہتے تھے نہیں, ہم مر کے نہیں مٹیں گے, ہم دوبارہ نہیں آئیں گے, بس مر گئے تو ختم, اینڈ دیٹس اٹ, اس سے اوپر کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس سورت میں بہت کچھ رکھا ہے. پھر تھوڑا سا سورت کے بارے میں, تو سورت کو نبا کیوں کہتے ہیں؟ ان نبا العظیم, دوسری ہی آیت ہے اس کے اندر یہ لفظ آ چکا, اور نبا کہتے ہیں اہم خبر کو. جہاں قرآن کے لفظ کے ساتھ آئے گا تو وہاں انشاءاللہ اس کے ایک سے زیادہ میننگ ہم ڈسکس کر لیں گے. سورت مرسلات ہی کے ساتھ کی ملی ہوئی سورت ہے اور بالکل ابتدائی دور کی سورتوں میں سے. اچھا, آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ وہ سورتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کے بالکل شروع میں نازل ہوئیں وہ ہم اپنے اس قرآن کے سفر کے آخر میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بالکل الٹ ترتیب ہے. جب سورت بقرہ پڑھی تھی تو آپ کو ساری ہسٹری بتائی تھی کہ سورت بقرہ کھولتے ہی قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کے بعد ہمارے سامنے آتی ہے, لیکن نزول کے اعتبار سے یہ تو جا کے مدینہ کی شروع میں نازل ہوئی, مدنی دور کے آغاز کی سورت تھی. یہاں آپ سوچئے کہ قرآن کا شروع مدنی دور کے آغاز سے ہو رہا ہے اور قرآن پاک کا اختتام مکی دور کے آغاز سے ہو رہا ہے, اس میں بھی کوئی ربط ہے؟ بالکل ربط ہے. دیکھیے, ایک وہ وقت تھا جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اور اس کے سامنے جو سامعین تھے نا, یا جن کے اوپر یہ آیات پڑھی جاتی تھی, وہ کفار تھے, مشرکین تھے, خدا فراموش تھے, خود کو مسلمان کہنے کے باوجود اسلام کے بنیادی عقائد سے بہت دور تھے, ٹھیک ہے. لیکن اب جب قرآن کھولتا ہے نا, جس کو پڑھنے والے کافر نہیں ہوتے, مسلمان ہوتے ہیں. یہ ترتیب اس لیے فرق ہے, بات واضح. جو کے مکہ میں اترا تو کافر تھے, تو پہلے ان کو اسلام دینا تھا نا, پہلے ان کو مضبوط کرنا تھا, تو عقیدے پہ بہت بات ہوئی. اب ہم چونکہ مسلمان ہیں الحمدللہ بچپن سے اللہ رسول اس کے نبی کا نام قیامت کا ذکر سنتے آئے نا, تو ہمیں اس کی ضرورت شروع میں نہیں تھی. ہمیں شروع میں سورۃ بقرہ کے ذریعے 1000 احکامات دے دیے گئے تاکہ تم ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم اس عمر تک پہنچنے میں, یعنی ہر ایک کی عمر مختلف ہی ہوتی ہے جب قرآن اس کے ہاتھ میں لگتا ہے اور جب وہ سمجھ کے پڑھتا ہے, تو میرا خیال ہے 20 سے تو اوپر ہی ہوتا ہے, اس کے قریب کی زندگی میں قرآن سمجھ کے کھلتا ہے. تو اس وقت جب انسان سورۃ بقرہ کے احکامات کو پڑھتا ہے تو شرمندہ ہوتا ہے, نہ مجھے قصاص کے بارے میں کچھ پتا, نہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو طلاق کے طریقے بتائے اس کا کچھ پتا, تو وہ شروع سے نا بندگی کا رنگ آنے لگتا ہے. اگر قرآن اس ترتیب سے ہوتا جس کو نازل کیا وقت ترتیب کے, تو بہت سارے لوگوں نے کیا کہنا تھا, یہ کون سی نئی بات ہے, ہمیں پتا ہے اللہ ایک ہے, ہمیں پتا ہے قیامت آنی ہے, ہم تو اس پہ مانتے ہیں, ہم کیوں پڑھیں قرآن. بات سمجھ آئیے آپ کو؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ترتیب کو مختلف رکھا. اور یاد رکھیے, جیسے جوہری کو پتا ہوتا ہے نا کہ کون سا موتی کس جگہ ٹکے گا, کس نگینے کی کیا جگہ ہے, قرآن کی صورتیں اس کے الفاظ بھی موتی ہیں, نگینے ہیں, پرلز ہیں. اللہ نے ان کو جہاں پھرویا بالکل ٹھیک پھرویا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ترتیب بھی نہیں ہے, الہامی ہے. ہاں اللہ کے نبی نے کہہ دیا, جب کوئی سورت نازل ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پھر بتاتے تھے کہ اس کو کہاں رکھنا ہے. جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ صحابہ کرام کو بتاتے تھے کہ اس کو کہاں نازل کہاں رکھنا ہے. یہ سب کچھ بھی حکمت کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ الحکیم ہے. چلیے اس سورت کے مضامین کے اوپر تھوڑی سی بات کر کے آگے چلتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا, اس وقت لوگوں کو آپ کی تعلیمات میں تین چیزیں بہت عجیب لگی. نمبر ایک, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ خدائی میں کسی کو شریک ہی نہ مانا جائے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ بس ایک ہی ذات سے سب کچھ مانگا جائے؟ دوسری بات اس پہ بڑی حیرت تھی کہ وہی شخص جو کل تک ہمارے بیچ میں تھا, یتیم تھا, باپ کا انتقال ہو گیا, ماں کا ہو گیا, دادا کا ہو گیا, چچا کا ہو گیا, کل کا بچہ ہمارے ہاتھوں کا کھیلا پلا بڑا, آج ہم اس کو رسول مان لیں. یہ چیز مانتے نہیں تھے. یہ ایسی ہے کہ جیسے اپنے ہی گھر کے کسی بچے کو آپ پڑھتا لکھتا اور ڈاکٹر بنتا دیکھ کے پھر بھی کہتے نہیں پتا نہیں یہ ٹھیک بتائے گا کہ نہیں, باہر فیس لے کر اس سے بھاری ہم علاج کرا لیں گے, بھاری فیس لے کر علاج کرا لیں گے, لیکن گھر کے ڈاکٹر سے ہمیں صحت نہیں ملتی. تو ان کو اللہ کے نبی کو رسول اللہ ماننا مشکل لگتا تھا. تیسری اور بڑی چیز جس پہ ان کو حیرت تھی وہ کیا تھی کہ یہ دنیا کیا ایک دن ختم ہوگی اور اس کے بعد ایک دوسرا جہان برپا ہوگا؟ اور چلے وہ بھی ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں, لیکن شروع سے لے کے آخر تک جتنے لوگ دنیا سے گئے کیا وہ سب واپس اٹھائے جائیں گے؟ پہلی بات دیکھیے, عقل استعمال کر رہے ہیں نا. نمبر ون, کیا وہ سارے زندہ کیے جائیں گے؟ پھر دوسری بات ہے کہ اچھا پھر ان کا حساب بھی ہوگا. اچھا پھر اس کے بعد ان کے بچپن سے جوانی سے لے کے بڑھاپے کے سارے گناہ اللہ کو پتا ہوں گے, پھر محاسبہ ہوگا. اچھا پھر عقائد کا بھی حساب ہوگا, پھر اعمال کا بھی حساب ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی دیکھیں آج کے دور میں کمپیوٹر میں لوگ ڈال دیں تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کب پیدا ہوئے, آپ کسی بھی ملک کے اندر جائیں تو اپنا برتھ ڈے اور برتھ سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں نا, کیونکہ آپ کا نام کمپیوٹرز میں ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ آج سے کوئی 20-25 سال پہلے جب کمپیوٹرائز چیزیں نہیں تھیں, جب چیزیں کمپیوٹرائز نہیں تھیں تو لوگوں کو یہ مشکل لگے, فائلیں نکلوانے میں کتنے مہینے سال گزر جاتے. تو چونکہ وہ دور سادگی کا دور تھا, اس دور میں کوئی اس طرح کے اکاؤنٹس نہیں تھے, تو کہتے تھے ہاؤ از اٹ پاسبل. اب یہ تین باتیں, جس میں پہلی بات کہ اللہ کی ذات, نو پرابلم. مکہ والے اللہ کی ذات کے منکر نہیں تھے, اللہ کو رب اعلی بھی مانتے تھے, خالق بھی مانتے تھے, رازق بھی مانتے تھے, اور یہ بھی مانتے تھے کہ جن ہستیوں کے بت بنا کر ہم نے رکھے ہوئے یہ ہیں اللہ کی مخلوق. فرق صرف اتنا ہے کہ یہ اللہ سے ہمیں لے کر دیتے ہیں, ہم ان کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں تو یہ پھر اللہ کو کہتے ہیں, اور گویا کہ اب نعوذ باللہ یہ اللہ کی خدائی میں شریک ہو گئے. رہ گئی دوسری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو مکہ کے لوگوں کا دل اس پہ بالکل نہیں مانتا تھا, کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے. ہاں یہ مانتے تھے کہ اللہ کے نبی سچے ہیں, صادق ہیں, امین ہیں, اخلاق کے اعلیٰ بلندیوں پہ ہیں, فریب نہیں دیتے, لوگوں کا خیال رکھتے ہیں, پیس میکر ہیں, اور اسی طرح سے ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کھلی کتاب کی تھی, لیکن دل کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ کھٹک تھی. الحمدللہ اب یہ دو باتوں کو دیکھیں تو کچھ نہ کچھ تو کامن گراؤنڈ تھی نا. جب ان کو قیامت کی بات کہی جاتی تھی نا تو اس پہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ شک کرنے لگتے تھے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ کے دماغ کا کوئی خلل ہے سب کچھ. تو اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قسم کے ڈانٹ کے یقین دلایا کہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی, تم سمجھو دیکھو. اور یاد رکھیے سورت کے شروع سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اس دور کی سورت ہے جب گھر گھر میں چہ میں گوئیاں ہو رہی تھی, چرچے ہو گئے, دیکھو دیکھو یہ کیسی نئی باتیں کرتا ہے, دیکھو اس نے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو بھی شامل کر لیا, دیکھو دیکھو یہ ہو گیا. وہ جیسے محفلوں میں چوپالوں میں اور وہ ڈرائیوروں والے ہوٹلوں کا تصور کر دیجئے اور کہیں بھی لوگ بیٹھے اور باتیں کریں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صورت میں بڑے خوبصورت دلائل دیتے ہیں اس کائنات سے. آپ دیکھیں گے یہ دلائل سے بھری ہوئی صورت ہے کہ کس طرح جس کائنات میں ہر دن رات آتی ہے پھر دن آتا ہے, دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے, رات جاتی ہے تو دن آتا ہے, کیا یہ دوبارہ اگلے دن دن کا آنا ایک نیا دن نہیں ہے؟ تو اسی طرح اللہ کی ذات تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر دے گی. تو شروع میں آپ کو بہت سارے دلائل ملیں گے اسی کائنات میں, اور آپ کو سوچنے کا ایک نیا انداز انشاءاللہ تعالی اس سے مل جائے گا کہ ہم بھی تو اسی دنیا میں رہتے ہیں لیکن ہم نے کبھی اس پہ غور و فکر کیوں نہیں کیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے آیت نمبر 21 سے 30 تک بتا دیا کہ جو لوگ حساب کتاب کی امید نہیں رکھتے اور ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں تو ہم نے ان کا ایک ایک عمل گن کے رکھا ہوا اور جہنم ان کے لیے گھات لگائے ہوئے. پھر آئے 31 سے 36 میں بہترین کام کرنے والوں کی جزا ہے, اور آخر میں اللہ کی عدالت کا نقشہ کہ وہاں کسی کو زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہوگی, پر نہیں کو مار سکے گا. لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ آئیں گے وہاں اڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ اللہ ان کو چھوڑ, نہیں تو ہم بھی نہیں جنت میں جاتے. کہا وہاں لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا, ہینکی پینکی نہیں چلے گی, ٹیڑھی میڑھی باتیں نہیں کریں گے لوگ, بڑی سیدھی سیدھی باتیں کریں گے. اور سورت کا آغاز بھی قیامت کے منظر سے ہے تو آخر میں بھی بتا دیے کہ تم اس کو قریب دور سمجھتے ہو حالانکہ وہ بہت قریب ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے سمجھیں. انداز وہی ہے, ایک مضمون کی آیات کو ہم گو تھرو کریں گے, بعد میں پھر انشاءاللہ اس کو ڈسکشن کے اندر لیں گے. شروع کرتے ہیں آیتوں کے ساتھ ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عم یتسائلون, یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم, کیا اس بڑی خبر کے بارے میں؟ الذی ہم فیہ مختلفون, جس کے بارے میں یہ مختلف چہ میں گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں. انداز دیکھیے, ایسے نہیں لگ رہا کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے قیامت کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے اور ایک دم اللہ کا نبی بولتا ہے اما یتسالون, کیا ہو گیا, کیا تم آوازیں بلند کر رہے ہو, کیا ایک ایسی خبر کے بارے میں جو بہت بڑی ہے؟ بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے چند بچے آپس میں جھگڑ رہے ہوں لانچ میں بیٹھے میں باہر, اور جھگڑا کوئی کچھ کلو کا, اتنے میں کمرے کا دروازہ کھول کے باپ آتا ہے اور غصے میں چیختا ہے کیا ہو گیا تمہیں, کس بارے میں لڑ رہے ہو, خاموش ہو جاؤ. بالکل دیکھیے ڈانٹ, کلا سیعلمون, ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا, ہرگز نہیں, یعنی ہرگز بات وہ نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں, پتہ لگ جائے گی حقیقت. اور ثم کلا سیعلمون ان قریب ان کو پتا لگ جائے گا, لگ جائے. آپ نے دیکھا کہ کئی دفعہ کوئی ایسا پروگرام چل رہا ہوتا ہے جس کو لوگ بڑے شوق سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, اور ایک دم اس کو روک کے کہا جاتا ہے کیا بولتے ہیں, بریکنگ نیوز. بس لکھ لیجیے سورت کا نام, بریکنگ نیوز. اللہ تعالیٰ دنیا کی غفلتوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو بریکنگ نیوز دیتے ہیں, اپنی دنیا کی غفلت چھوڑو, دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے لیے نہیں بنایا, جس جہان کے لیے تمہیں بنایا وہاں تم جاؤ گے اور تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ تمہارے ساتھ وہاں جا کر معاملہ کیا ہوگا. اور اگر آپ پہلا ہی لفظ دیکھیں نا, ان ما, یہ دو لفظ ہیں, اما جو لفظ ہے نا اس کو آپ بریک اپ کیجئے, ان سے کے معنوں میں اور ما حرف ہے استفہام کا, ان میں نے سے, ما میں نے کیا, ام ماں کیا ہو گیا, کس چیز کے بارے میں. اور عربی زبان کی یہ خوبی ہے کہ نون اور میم جب اکٹھا ہوتا ہے جیسے یہاں ہو رہا ہے ان پھر ماں, تو پڑھنا مشکل ہے نا. اگر آپ عام طور پہ پڑھتے اس کو بریک کر کے تو کیا پڑھتے, ان ماں, ان انما آواز رکتی ہے نا تو نون کو میم میں مت ڈال کے شٹ ڈال دی جاتی ہے تو اما کیا ہے ان اور ماں کس چیز کے بارے میں لوگ جھگڑتے ہیں ان کو کیا ہو گیا یہ کس بحثوں میں پڑے میں اور بیچ میں سیلف نکل گیا تو کیا پتا چلا کہ لوگ تو کچھ نہ بولے خود ہی بتا دیا گیا نن نبیل عظیم بہت بڑی خبر کے معنی میں لفظ نبا کو بھی دیکھ لیجئے نون با یا اس کے ایک سے زیادہ معنی ہے ایک تو اس کا معنی ہوتا ہے بلندی آپ دیکھیے کہ آپ نے لفظ سنا ہوا ہے ربوا سموا نبوا تینوں کا ایک ساؤنڈ ہے ربوا کہاں پڑا ہے آپ نے قرآن میں سورت بقرہ میں ٹھیک ہے کہ ایک شخص کا اس کا بلندی پہ باغ ہے ربوا کہتے ہیں بلند چیز کو اسی ساؤنڈ پہ کہیے سموا سموا سماوات یا آسمان کو آسمان کیوں کہتے ہیں یہ بلند ہے تو آپ کہہ لیں کہ نبوا ربوا اور سموا ان تینوں کے معنوں میں اوپر ہوتا ہے چلیے اب جب اوپر ہوا تو پھر نبی کون شخص ہوا جو اوپر کھڑا ہوا ہے تو نبی کہتے ہیں اس شخص کو جو اوپر کھڑا ہونے کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں بھی دیکھ لے جو نیچے کھڑوں کو نظر نہیں آتی بات واضح دیکھیں نبی اور رسول کا فرق سمجھ لیں آج سے آپ کو اس معنی میں بہت ہی اچھی طرح بات سمجھ آئے گی انگلش میں بھی لوگ فرق کہتے ہیں نا ایک ہوتا ہے پروفٹ اور ایک ہوتا ہے میسنجر پروفٹ کہتے ہیں نبی کو ٹھیک ہے اور میسنجر کہتے ہیں رسول کو یہاں لفظ ہے نبی ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی تھے انبیاء کرام تو نبی کو نبی کیوں کہتے ہیں ایک وجہ بھی صرف بتا رہی ہوں کہ نبی جو ہے وہ بلندی پہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی اوپر بلاتا ہے ان کا مورائل بلند کرتا ہے جیسے آپ کو سورت الانام کی ایک آیت میں بتایا تھا کہ جہاں تھا کہ اتلو ما اوحی الیک آؤ میں تم کو وہ خبریں بتاؤں جو اللہ نے بتائیں یعنی نبی لوگوں کا مورائل بلند کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ویسے بھی دیکھا جائے تو انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ غیب کی کچھ ایسی باتیں بتا دیتے ہیں اپنی رحمت سے کہ عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتی تو وہ لوگوں کو کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں اور بہت ساری ایسی احادیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ لوگوں آخرت کی جو باتیں مجھے پتا ہیں اگر تمہیں پتا چل جائے تو تم بستروں پہ لذت لینا چھوڑ دو تو مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو اگر تمہیں پتا چل جائے کہ قبروں میں مردوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے بعض دفعہ کچھ ایسی باتیں بتا دی جاتی تھی جس کے لیے آپ عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے نماز کے دوران آپ نے ایک دم کھڑے تھے جب تو یوں آگے چھپٹے کہ جیسے کسی چیز کو توڑیں گے صحابہ نے سمجھا کہ شاید نماز کا کوئی طریقہ بدل گیا لیکن آپ آگے گئے اور پھر واپس آ گئے جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے کہا کہ آج ہم نے ایک عجیب عمل دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا آپ کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں نماز کے دوران جنت کے انگوروں کے خوشے پھر اتنے قریب کر دیے گئے کہ میں نے چاہا کہ میں ان کو اچھک لوں لیکن جو ہی میں نے کوشش کی تو مجھ سے دور چلے گئے تو نبی کو اللہ بہت بڑی بڑی خبریں دیتا ہے ٹھیک ہے دوسرا معنی نبا کا ہوتا ہے خبر نیوز کے معنوں میں ٹھیک ہے اور نیوز بھی بہت مختلف قسم کی ہوتی ہیں تو اگر نبا کو خبر کہا جائے تو نبی کون ہے خبر دینے والا ٹھیک ہے دونوں معنی جیسے انبئونی کا لفظ قرآن میں پیچھے پڑھ چکے ہیں کہتے اچھا پھر مجھ کو خبر دے دو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نبا کیا تھی اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول سن لیجئے کہتے ہیں کہ جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تو کفار مکہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اس کے متعلق رائے زنی اور چہمی گوئیاں کرنے لگے ایسے ہی آج بھی ہوتا ہے جب بھی کہیں قرآن پڑھایا جائے گا کوئی دین کی دعوت آئے گی نا تو کچھ لوگ تو وہاں آ کے فائدہ اٹھا رہتے ہیں نا اور کچھ اپنی نجی محفلوں میں بیٹھ کے ڈسکشنز کرتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے کچھ سنا تم نے دیکھو کیا ہو رہا ہے دیکھو پتہ نہیں سنا تو بہت ہے تو بعض دفعہ ایسی باتیں کرنے والے کسی اور سوچ سے کرتے ہیں لیکن اس کے اثرات کچھ اور نکل آتے ہیں تو بالکل گھر گھر اللہ کے نبی کے چرچے تھے وہ کہتے ہیں نا کہ بدنام ہوئے تو کیا نام تو ہوگا جو دشمن ہوتے ہیں بعض وہ خود ہی خبریں عام کرتے ہیں جیسے آج کے دور میں ویسٹ نے خود ہی اسلام کو اچھالا قرآن کو اچھالا اور ساری دنیا میں پھیلا دیا جب 9/11 کا انسیڈنس ہوا تھا تو اس کے بعد جتنے قرآن بکے اور اس کے بعد جس تیزی سے لوگ اسلام پہ آ رہے ہیں وہ پہلے نہیں آ رہے تھے کیونکہ انہوں نے اسلام کو شہرت دے دی تو لہٰذا اللہ بعض اوقات کفار سے اور دشمنوں سے وہ کام کرا لیتا ہے جو اپنوں سے نہیں کراتا جیسے فرعون نے کیا موسیٰ بیچارے کی کہاں شان تھی کہ وہ سارے گھروں میں جا کے اللہ کا پیغام دیتے اور اپنا معجزہ دکھاتے اور جد بیضا اور اسا دکھاتے. نہیں ضرورت تھی بےچارے, ان کے ریسورسز ہی کوئی نہیں تھے, وہ تو پردیس سے آئے تھے, ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا. ہاں لیکن آپ دیکھیں موسیٰ فرعون نے کیا کہا, سب طرح سے ہرکارے بلاؤ, ساروں کو جمع کیا, پورا میڈیا بلا لیا, پریس بلا لی کہ آؤ ذرا آج دیکھو موسیٰ کیسے ہارتا ہے. اللہ نے سب کے ذریعے پورے میزرمنٹ براڈ کاسٹ کروا دیا موسیٰ کا میسج. تو یاد رکھیے جب اللہ کوئی کام کرواتا ہے نا تو واللہ ہی آپ حیران رہ جاتے ہیں. یہ تو بات کفار اور نان مسلم کی ہے نا. یہاں ایک چھوٹی سی بات بہت ایموشنل ہے, وہ کہنا چاہوں گی کیونکہ مستقبل میں آپ لوگ بھی دین کے نمائندے بن کے یہاں سے نکلیں گے. کبھی بھی کسی پہ نظر رکھ کر, کسی انسان پر, کسی گروہ پر, کسی کے مال پر یا کسی کے ریسورسز پہ نظر رکھ کے کام نہ کیجیے گا کہ فلاں کو بلا لو درس میں, وہ بڑی پیسے والی ہیں, پھر دیکھنا ہمیں کتنا فنڈ دیں گی, کتنا چندہ دیں گی, اتنا پیسہ جمع کر لو, پھر اس پیسے کی بنیاد پہ یہ کام کر لیں گے. اگر آپ نے یہ کر لیا نا تو سمجھیں کہ آپ نے اللہ کی مدد کو اپنے سے دور کر دیا. اللہ اپنے کام کے لیے جگہ اور لوگ انعام کے طور پہ دیتا ہے. یہ لکھ لیں, یہ حق نہیں ہوتا کسی کا. کسی کے اندر اتنا اخلاص نہیں ہے, کسی کے اندر اتنی قدرت نہیں ہے, اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ دین کے کام کے لیے اس دنیا میں ایک انچ جگہ لے سکے یا ایک انسان کو اپنے ساتھ کرے. یہ سراسر اللہ کا انعام ہوتا ہے. اللہ اپنی رحمت سے ایسے ساتھی تیار کرتا ہے, ایسی جگہ بن جاتی ہیں, ایسے کام کہ آپ کی دانتوں کے نیچے انگلیاں دبی رہ جائیں اور آپ حیران ہو کہ یہ ہوا کیسے. یہی ہوا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا. ان کا خیال کیا تھا کہ ہم ان کو بدنام کرتے ہیں. آپ کو سیرت یاد ہوگی, نہیں یاد تو اب انشاءاللہ بس چند ویک رہ گئے ہیں. آپ نے مئی کے شروع سے سیرت شروع کرنی ہے. یقین کریں جب آپ پڑھیں گے کہ گھر گھر ابو جہل ابو لہب جاتا تھا اور مکہ میں آنے والے راستوں میں بیٹھ جاتا تھا اور کہتا تھا سنو ہمارے شہر میں ایک دیوانہ آیا ہوا ہے, جادوگر باتیں بڑی میٹھی کرتا ہے, اس کی بات نہ سن. خود ہی لوگوں کو کانشیس کر دیا. اور آپ پڑھیں گے اور آپ انجوائے کریں گے کہ واہ. تو یاد رکھیے اللہ کام اپنا کرا لیتا ہے. یہی حالات وہ تھے جب یہ سورت نازل ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ساری پیش کر دی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبا سے مراد پھر یہاں کیا ہوا؟ تو تین مختلف چیزیں ہیں. بڑی خبر سے مراد نمبر ایک قیامت ہے اور آخرت کی خبر. اہل مکہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سنتے تھے اور ہر محفل میں پھر اس پہ ڈسکشنز پیش کرتے تھے. کسی سے ملتے کہتے سنا بھائی تم نے کوئی کبھی آج تک مر کے زندہ ہوا؟ کبھی یہ بات کوئی مان سکتا ہے؟ گلی سڑی ہڈیاں جو ریزہ ریزہ ہو گئی ان میں جان پڑی. کوئی کہتا بات سنو یہ بات عقل میں سماتی ہے, لو پچھلی اگلی ساری نسلیں جمع ہوں گی. کوئی اٹھتا تو کہتا کیا یہ ممکن ہے کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ جو اپنی جگہ جمے میں یہ روئی کے پہاڑ گالوں کی طرح کرے. کوئی ایک اور صاحب اٹھتے اور وہ کہتے بات سنو یہ چاند سورج ستارے کیا سب بجھ جائیں گے؟ یہ اتنی دیر سے دنیا کا نظام جمع جمائے کیا یہ الٹ پلٹ ہو جائے گا؟ اچھا کوئی آتا تو اللہ کے نبی پہ بھی ہلکا سا کمنٹ کر جاتا, دیکھو یہ صاحب کل تک اچھے خاصے تھے, سمجھدار تھے, آج ان کو کیا ہو گیا؟ یہ کیسی انہونی خبریں دیتے ہیں, یہ جنت اور جہنم کی خبریں ہمیں سنا رہے ہیں جو ہم نے کبھی سنی نہیں, اور اس طرح کی باتیں کرتے. آپ پڑھیں گے مکی دور سنتے ہوئے کہ لوگ اللہ کے نبی کے سچا کے پاس آگے تھے ہمدردی کرتے ہوئے کہ آپ کے بھتیجے پہ کوئی جن کا اثر ہے, کوئی اسیب ہے یا کچھ ہے. حکیم بلا لیا انہوں نے کہ چلو آؤ اس کا علاج کرتے ہیں. تو یاد رکھیے جب بھی آپ اللہ کی بات کریں گے تو لوگ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کریں گے. اس کو اللہ نے کہا ہم فیہ مختلفون, ان کی تو اپنی باتیں بھی نہیں ملتی. چلیے ایک اور منی لے لیتے ہیں. پہلا منی سمجھ آ گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اور قیامت کا موضوع تھا. دوسرا مطلب کیا ہے کہ دنیا کے انجام کے بارے میں یہ لوگ خود بھی کوئی ایک عقیدہ نہیں رکھتے. اس دور میں جتنے بھی لوگ تھے ان میں مختلف لوگ تھے. سب سے پہلے دیکھیے عیسائی تھے جو اپنے دور کے مسلمان کہلاتے تھے. ان کا عقیدہ کیا تھا کہ مرنے کے بعد جنت اور جہنم ہوگی. تو عربوں کے کچھ لوگ کرسچن سے امپریس تھے, ٹھیک ہے, وہ کہتے تھے نہیں زندگی ہوگی موت کے بعد, لیکن وہ دوسری زندگی جسمانی نہیں ہوگی, روحانی ہوگی. آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں, کہتے ہیں باڈی تو ختم, اسپرچولی کچھ زندہ ہوگا. ٹھیک ہے, کوئی دوسرا ایک فرقہ تھا جو مشرکین مکہ کا, وہ کیا کہتا تھا کہ آئے گی لیکن شک ہے, ڈاؤٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سورت جاسیہ 31 میں ہمیں پہلے سے بتا دیا, ان نظن الا ظنن, وما نحن بمستيقنين، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو کوئی نہیں، یعنی بے یقینی کی کیفیت تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اچھا اسی طرح ایک اور جملہ ہم سورۃ الانعام آیت 29 میں پڑھ چکے، کیا کہتے تھے؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اور ہم مر کے دوبارہ کھڑے نہیں کیے جائیں گے. یہ بھی اب ان کا جملہ، یہ ہے مختلفون. کچھ لوگ دہریے تھے، جس کو آپ ایتھیسٹ کہیں گے آج کی زبان میں، وہ کیا کہتے تھے؟ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. کہتے تھے زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم یہی مرتے ہیں، یہی جیتے ہیں، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرے. سورۃ جاثیہ کی آیت 24 ہے یہ. تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. اور یاد رکھیے، جہاں ساؤنڈ نالج نہیں ہوتا نا، تو قیل و قال ہوتی ہے. اس نے کہا، میری ماں نے کہا، میں نے باپ سے سنا، میری دادی یہ کہتی تھی، میرے بڑوں نے یہ کہا. اقوال ذریع اس قوم میں زیادہ معروف ہوتے ہیں قرآن کی آیتوں کی نسبت. آج بھی آپ دیکھیے کہ مسلمان ملک ہونے کے باوجود ہمارے ملکوں میں نام کی حد تک تو مانتے ہیں قیامت ہے، لیکن عمل کے مطابق دیکھے کوئی تو یقین کوئی نہیں ہے کہ قیامت آئے گی. قیامت آنے کا یقین ہو تو کبھی لوگوں کی حق تلفی کوئی کرے، غریبوں کو پیسے، کوئی کسی کی زمینوں پہ قبضے کرے، کوئی نقلی چیزوں کو اصلی بنا کر بیچے. یہ آج مسلمان جو بات اپنے عمل سے کر رہے ہیں نا، بس آپ کہہ لیجئے کفار مکہ بڑے ووکل تھے، وہ منہ سے کہہ دیتے تھے. اور اجڑ لوگ ہوتے ہیں نا، جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، وہ اجڑ تھے. آج مہذب لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہوشیار لوگ ہیں، تو وہ ایسی باتوں کو عمل سے بتاتے ہیں. اب آپ سوچیے، ایک شخص سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، 100 سال کی پلاننگ کر کے اس دنیا میں پاؤں جمانے کی کوشش کرتا ہے، پیدا ہوتا ہے ایک بچہ. اور آپ دیکھیں، میں آپ جیسے ساتھیوں کی بات نہیں کرتی جو ماشاءاللہ باشعور ہے، قرآن پڑھنے کے بعد تو انسان باشعور ہوتا ہے، لیکن فی زمانہ اگر ہم دنیا کو دیکھیں اپنے مسلمانوں میں، تو جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس سے لے کر کم از کم اس کی زندگی کے پہلے 25 سال کس چیز میں گزر جاتے ہیں؟ اس کی کیریئر بلڈنگ میں، یہی ہے نا، اسی میں سب کچھ آ گیا نا، تعلیم بھی آ گئی، اس کا پروفیشن بھی آ گیا. پھر 25 سال کا مرد لڑکا یا تو ڈاکٹر بن جائے گا، یا انجینئر بنے گا، یا کچھ نہ کچھ کرے گا. 25 سال تک تو آپ نے اس کو سوچنے بھی نہیں دیا کہ تمہارا ایک اور کیریئر بھی ہے. چلیے اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں، بہت پیچھے نہ جائیں، 200 سال پیچھے چلے جائیں، 300 سال پیچھے چلے جائیں. ہمارے اسلاف کی مائیں کیا کرتی تھی؟ پیدا ہونے کے بعد بچے کو سب سے پہلے اس کا اصل کیریئر سمجھاتی تھی، کیریئر بلڈنگ، کہ بیٹا مرو گے تو کیا ہوگا، بیٹا ایز اے مسلم تم نے کیا کرنا ہے، دین کے مجاہد کیسے بننا. یہ سوچ دے کر 15-16 سال کی عمر میں بچوں کو پھر بھیجتی تھی، جاؤ تم دنیا میں جاؤ اور سیکھو اور سکھاؤ اور پریکٹیکل زندگی میں آؤ. نتیجہ کیا نکلا؟ 18 سال کی عمر میں بچے بہت ایکٹیو ہوتے تھے، وہ کئی کام کر چکے ہوتے تھے، دین کا علم تو تھا دنیاوی طور پہ. محمد بن قاسم کی کئی بار مثال لی آپ نے، وہ سن فتح کر کے آگے. آپ کا 18 سال کا بچہ ماشاءاللہ ابھی کس قابل ہے؟ آپ تو اس سے دودھ کی بوتل نہیں منگوائیں گی، مجھے یقین ہے. آپ کہیں گی یہ تو 3% لے آئے گا، مجھے تو 6% چاہیے تھی. سبزی منگا کے تو دیکھیے ذرا جو وہ گن کھلائیں گے، اور دال منگوا کے دیکھیں، پھر دیکھیں وہ کون سی دال لائیں گے. ہم نے اپنے بچوں کی تباہی عمریں کم کر دی، یہ ایک الگ ایشو ہے. خالی اس کے اوپر ایک پوری تقریباً 50 منٹ کی ٹاک ہوئی ہے، اللہ نے چاہا تو سنیں گے بعد میں کچھ لوگ. اور اس کا ساری کا تھیم ہی یہی تھا کہ آج کے دور میں عورت قرآن کیوں پڑھے. یقین کریں کہ اگر ہم اب پیدا ہوتے یہ پیغام دے دینا جو مسلمان ہونے کے بعد پہلی بنیادی ضرورت ہے، تو بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے ہوں. ہمارے بچے جس عمر میں ہماری آنکھوں میں روڑے بنتے ہیں اور اٹکتے ہیں اور ہمیں رلاتے ہیں نا، وہ ہمارے اس گناہ کی سزا ہے کہ ہم نے ان کو زندگی کا وہ مقصد نہیں دیا. ہم ان کو بھیجتے کہیں اور ہے، طریقہ زندگی کو اور ہے، دنیا کی دوڑ کچھ اور ہے، لائف سٹائل اور ہے، لنچ باکسز کچھ اور قسم کے ہیں، کارٹون ان کے کچھ اور ہیں. ویسے کہتے ہیں کہ بیٹا اٹھو نماز پڑھ لو، بی اے گڈ مسلم. تو بہرحال یہ تو ایک درد والی بات تھی. اللہ کے نبی کے دور میں جس دور میں یہ آیتیں اتری تھی، وہاں کے حالات جو تھے وہ ہم نے سامنے رکھ لیے. اسی طرح کچھ اور لوگ تھے، نہ وہ دہریے تھے یعنی کہ ایتھیسٹ نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے، اور نہ ان کو اس پہ شک تھا کہ دوسری زندگی نہیں ہے. وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور دوسری زندگی جو ہے وہ آئے گی لیکن حساب نہیں ہوگا. یہ بھی ایک مصیبت تھی. کہتے تھے اللہ نے دوبارہ اٹھانا ہے اور ایک اسمائل دینا ہے, تو کہنا گو ہیڈ. کچھ کو خوشی کیا تھی, چونکہ یہاں میں بہت دے دیا تو یہ کیسے اس کے بہانہ دے. پیچھے آپ سورہ کہف میں قصہ پڑھ چکے ہیں دو باغ والوں کا, باغ والے جو دو دوست ہیں, اس نے کہا جس نے یہاں دے دیا وہی رودت اللہ رب دلا جی تو خیرم منہا, اگر میں پہنچ بھی گیا اپنے رب کے سامنے تو مجھے اس سے بھی بہتر ملے گا. سر ابو جہل جیسے سردار آ کے کہتے تھے اے محمد دیکھ آج ہمیں کتنا کچھ ملا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, تو تیرا کیا خیال ہے وہاں جا کے ہمیں نہیں ملے گا. تو ایسی باتیں تھی. ایک آخری کال بھی ان کا نوٹ کر لیجئے, سورۃ یاسین آیت 78 میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک کال نقل کیا. کہتے تھے میں یحیی العظام وہی رمیم, ایک شخص تھا اللہ کے نبی کے پاس آیا قبرستان سے ایک سوکھی بربری سی ہڈی لے کر آ گیا, کہا یہ بتاؤ کہ اس بسیدہ ہڈی کو کون زندہ کرے گا. تو اس پہ اگلی آیت میں کہا نا قل یحیی الذی انشاہا وہی اول مرہ, وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی دفعہ کیا. تو کہہ لیجئے کہ آخرت کے بارے میں تیر تکے چلا رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے شعور پہ ہتھوڑے برساتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں کل سیعلمون ثم کل سیعلمون, ان قریب ان کو لگ بتا جائے گا کل ہرگز نہیں, یعنی جو یہ بات کہتے ہیں وہ درست نہیں ہے. یہ ایسی یقینی بات ہے جس میں بحث کی ضرورت نہیں, جس میں سوال کی ضرورت نہیں, جس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں. ہاں جب وہ وقت آئے گا تو ان کو لگ بتا جائے گا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا. اب یہ بات چھیڑنے والی بات تھی, بس اللہ نے یہ بات چھیڑی. اب اگلی بہت ساری آیتوں میں آپ دیکھیں گے کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ جو رب 24 گھنٹے کے اندر اتنی نشانیاں دکھائے کیا اس کے لیے اس دنیا کے بعد پھر اور کوئی کام نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ ساری باتیں کر کرا کر اللہ تعالیٰ اب کائنات کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کرواتے ہیں, خبر دلاتے ہیں, اور اسی طرح کی باتیں کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو کیا تم نے کبھی نہیں سوچا. اب آپ اگلی آیتوں کو سنتے ہیں, بالکل بچے بن جائیں بیبیز, یا بیبی نہیں تو کم از کم 4-5 سال کا ایک شعور کی طرف آتا ہوا بچہ, اور اس سے سوال ہو رہے ہیں الم نجعل الارض مہادا, کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنا دیا, ایک بچھونا نہیں بنا دیا, ول جیوال اوتادا, اور کیا پہاڑوں کو میخیں نہیں بنا دیا. اوتاد وتدن کی جمع, واو تا اور دال, وتد کی جمع میخیں, یعنی پہاڑوں کو زمین کے لیے میخیں بنا دیا تاکہ زمین ساکن رہے حرکت نہ کرے. فرش کی طرح تم اس زمین پر چلتے ہو, ہے یہ بیضوی, اور تمہارے لیے کیا مہادا, مہاد کہتے بچھونا بستر پہ جیسے بیڈ شیٹ ہوتی ہے. کیسے زمین پہ ہم سیدھے چلتے ہیں, حالانکہ آپ کو پتا ہے یہ ہر موڑ پہ یوں مڑ رہی ہے, پہلے کہتے تھے زمین گول ہے اب کہتے ہیں کہ یہ اوول ہے. آگے اسی صورت میں ہم پڑھیں گے, اگلی صورت میں بھی ذکر آئے گا. تو کیا بتایا کہ ہے زمین گول لیکن تم اس پہ سیدھے ہو, گول ہے تو سیدھی ہے کیونکہ پہاڑوں کی میخیں لگی ہیں, اللہ نے اس کو حرکت دینے سے بچا دیا. پہاڑ نہ ہوتے نا تو زمین جو لڑکتی, اللہ نے ان کو بنا کے رکھ دیا. اور وخلقناکم ازواجا, اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا, کیسے جوڑے بنے, مذکر اور مونس, میل اینڈ فیمیل, نر اور مادہ, ایک معنی. پھر اس واج کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے کائنڈس, پہلا کیا دیکھا ہم نے جینڈر, اور دوسرے کائنڈس, ڈفرینٹ کائنڈس, مختلف رنگ ہیں, مختلف شکلیں ہیں, رنگ فرق, شکلیں فرق, کوئی خوبصورت ہے تو کوئی بدصورت ہے, یعنی ازواج میں اپوزٹ بھی آتا ہے اور سملر بھی آتا ہے, کوئی گورا ہے تو کوئی کالا ہے, کوئی لمبے قد کی قوم ہے تو کوئی چھوٹے قد کی قوم ہے, کسی کے ناک کتنے پتلے, کسی کے ناک کتنے چپٹے. آخر اتنی ورائٹی جس ذات نے پیدا کی, بتاؤ کیا اس کے لیے مشکل ہے کوئی کہ پھر دوبارہ اس دنیا کو جوڑ لے. وجعلنا نومکم سباتا, اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا. سباتا, سبات کہتے ہیں قطع, کہاں پڑھا یہ لفظ قرآن میں, اب تو بتا دے, اصحاب السبت, ہنسنے والے لوگ, مچھلی کے واقعات. ٹھیک ہے, تو اصحاب السبت, سب کہتے ہیں ہفتے کو, سیٹرڈے کو. کیوں کہتے تھے, ہولی ڈے چھٹی کا دن, چھٹی والے دن باقی چیزیں کٹ جاتی ہیں نا, تو سبات کا معنی کاٹنا, آرام مانی ہے اس کا. رات میں انسان تو کیا, جانوروں کی بھی حرکتیں ختم ہو جاتی ہیں, سکون ہو, لوگ سو جائیں. ٹھیک ہے, ایک مطلب رات کو سبات کہنے کا سکون ہوتا ہے, سب سو گئے, سب موومنٹ ختم, الا یہ کہ تھوڑی بہت چلتی رہے باتیں. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ رات تمہارے اعمال کو کاٹ دیتی ہے، یعنی عمل کا سلسلہ وقتی طور پہ ختم ہو جائے. تو جب عمل ختم ہوا تو آرام ہو گیا نا. اب جس طرح ہر رات کو تمہارے عمل کا سلسلہ منقطع ہوا، تو وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، نہیں وَجَعَلْنَا، رات کو ہم نے پردہ بنا دیا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور رات دن کو ہم نے روزگار کا ذریعہ بنا دیا. یعنی پھر اگلے دن اٹھتے ہو دوبارہ روزگار کماتے ہو، دنیا کے کام دھندے شروع ہو جاتے ہیں. رات کے اندھیرے اور اس کی سیاہی ہر چیز کو اپنے دامن میں چھپاتی ہے، جس طرح لباس انسان کے جسم کو چھپا لیتا ہے اس لیے لباسا کہہ دیا. اب اگلا دن ہوا تو تم پھر ایک نئی دنیا میں چل پڑے، تو کیا یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے؟ اب امیجن کرے، بھی یہاں رک کے سوچئے، رات کو لوگ سو جاتے ہیں، اور نیند کیا ہے؟ موت کی بہن. جب ہم بستر پہ بے سدھ ہو کے سوتے ہیں، تو کسی نے کبھی اگر پہلے سے کسی کو سوتا نہ دیکھا ہو تو کیا کہے گا؟ فوت ہو گیا. بندہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے گلے پہ تلوار رکھ لے یا چھری رکھ لے، جب تک اس کو کچھ درد نہیں ہو گیا اس کی آنکھ نہیں کھلے گی. تو اب آپ سوچئے کہ اس دنیا میں ہم چل پھر رہے تھے، موت کی چھری ہماری گردن پہ چلی، جس طرح رات نے لباس کی طرح ہمیں چھپایا، ہمیں قبر میں ڈال دیا گیا، تو جس طرح وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا کی صورت میں اگلے دن ہم اٹھ گئے، تو کیا قبروں میں سے اگلے دن نہیں اٹھ سکتے؟ یہ قیامت کی علامت ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی وہ چیزیں کہ جن پہ غور و فکر کرو گے تو رات سے دن اور دن سے رات نکل رہا ہے، تو گویا کہ پھر مرنے کے بعد اللہ تمہیں کیوں نہیں جگا سکتا. فرق پتہ کتنا ہے؟ اب کیا انفرادی قیامت ہے، ہر بندے کے ساتھ ون آن ون بیس پہ ہو رہا ہے. جب وہ سو کے اٹھے گا اس وقت اٹھ گیا، کوئی جلدی اٹھ گیا، کوئی دیر سے اٹھ گیا. جب سویا تو اس کی قیامت موت شروع، جب اٹھا تو اس کا باس شروع. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن قیامت کے دن وہ ایک ہی دھماکہ ہوگا، سب ایک ساتھ ہی سوئیں گے اور ایک ہی ساتھ اٹھیں گے اور ایک ہی ساتھ ان کا حساب ہوگا. تو لہٰذا ایک مثال دے کر اب دوسری چیز اس پہ بھی غور کیجیے گا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر ہم نے سات مضبوط آسمان بنائے. سبن سات، شداد وہی ہے جس کو اردو میں آپ شدید کہتے ہیں، شدت شدید، یعنی صحیح مضبوط قسم کے آسمان بنائے. یہاں سے پہلی بات تو پتہ چلی کہ آسمان سات ہے، سیون ہیونز کا نظریہ بالکل ٹھیک ہے. پھر دوسری بات ہے کہ آسمان سٹرونگ ہے، دیکھنے میں بھاپ کی طرح لگتا ہے نا، جب جہاز اوپر جاتا ہے اور آپ بادلوں میں سے اوپر جاتے ہیں تو آسمان کوئی سالڈ چیز تو نہیں ہے. دیکھیے ہمارے ذہنوں میں کیا آتا ہے کہ لوہا ہوگا تو مضبوطی ہے، سٹیل کی چیز بنائیں گے تو مضبوط ہوگی، گولڈ کی بنائیں گے تو مضبوط ہوگی. ایسے ہی ہوتا ہے نا دنیا میں، آپ دیکھیں کہ یہ وڈ ہے تو یہ مضبوط ہے، یہ مضبوط ہے، لیکن یہ پلاسٹک ہے یہ اتنا مضبوط نہیں، یہ اس سے بھی کمزور ہے. فیلنگ ایسی آتی ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہے آسمان ڈیلیکیٹ، مکسچر آف سم گیسز، لیکن ہے بہت مضبوط. اس کی کوئی دلیل دے سکتے ہیں آپ؟ جی آپ عارفہ. جی آپ نے سائنس کی بات بتا دی نا، آپ یہ جو سیون لیئرز ہیں نا، سورج کے اور ہمارے بیچ میں آسمان کے یہ سات پردے، اب یوں کہہ لیجئے کہ ایک پوری چادر بچھی ہوئی ہے. مثال دے رہی ہوں صرف سمجھانے کے لیے، حالانکہ ایسا ہے نہیں، نائٹروجن گیس ہے، اتنی موٹی اس کی لیئر ہے. 500 سال، حدیث میں تھا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جن بٹوین ڈفرنس ہے نا، یہ 500 ایئرس کا ہے. اس کے بعد اگلی لیئر مثال ہے اوزون کی لیئر ہے، پھر اس کی. اب ہوتا کیا کہ جب اوپر سے سورج کی روشنی پڑتی ہے، وہ پہلے اوپر والے آسمان کی ان گیسز میں سے چھنتی ہے، جیسے ایک چھلنی ہے، پھر تھوڑی سی وہ ہلکی ہوگی، پھر اس کے بعد 500 سال کے بعد دوسرا، پھر ہمارے اس آسمان دنیا تک آنے تک سورج کی شدت اتنی رہ چکی ہوتی ہے جتنی ہمیں ضروری ہے. اگر یہ بیچ میں سے چادریں اتار دی جائیں نا، جیسے آپ دیکھیں نا کہ آپ خیمہ سوچئے، بہت دھوپ تھی، کوئی پتلی سی چادر ڈالتا ہے پھر بھی گرمی لگے گی، پھر کوئی اس کے اوپر تھوڑا سا دور ٹینٹ ڈال دیتا تو اور بھی بیٹر ہوگا، پھر اس کے اوپر اگر کوئی چادریں بچھا لیتا ہے تو اور تھوڑا فرق پڑے گا، لیکن آپ بالکل لینٹر ڈال دیتے ہیں تو اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اے سی لگا لیں گے تو اور ٹھنڈک ہے نا. یہ سبن شدادن ہمیں موسموں کی شدتوں سے بچاتی ہیں. اب یہ اسٹرانگ ہے تو اتنے سخت سورج کو کی لائٹوں کو ہمارے تک آنے سے روکتی، کیونکہ اگر یہ سافٹ ہوتا بڑا ڈیلیکیٹ ہوتا تو سورج کی اس حدت سے تو یہ خود ہی دل چکا ہوتا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آسمان سن پروف ہے اپنی سمجھ کے لیے. چلیے یہ تو تھی سائنسی بات، میرا سوال کچھ اور تھا. میں نے پوچھا کہ آسمان بہت مضبوط ہے، اس کی وجہ کوئی دلیل؟ دیکھیں سورہ ملک میں بھی ہم پڑھ چکے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا اور اس میں کوئی سوراخ نہیں، اور فرج جیل بسرا کر رہتے ہی دو بار بھی دیکھ لو حل ترامن فطور. یہ تو ہے آس قرآن و حدیث سے جو میں بات پتہ چلتی ہے نا، تو آسمانوں میں ڈورز ہیں، انٹرسز ہیں، ہر وقت یہ کھلتے اور بند ہوتے رہتے ہیں. ہمارے جو اعمال ہیں نا یہ اوپر جاتے ہیں آسمان پہ، ٹھیک ہے. جو لوگ فوت ہوتے ہیں اور نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روحیں اوپر جاتی ہیں، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح دیکھیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، وحی اترتی تھی، رزق اترتا ہے، آج بارش اترتی ہے. اتنی صدیاں، یعنی کالی شاید آپ کو بتایا کہ بلین 35 بلین ایئرز ہو گئے ہیں یا کتنے کم و بیش ہے، کس نے دیکھا؟ یہ تو ایک اندازہ ہی ہے نا اس دنیا کو بنے ہوئے. تب سے مسلسل ان یوز ہیں، کھولو بند کرو کھولو بند کرو. نہ ان کے کیچرز لوز ہوئے، نہ ان کے وہ ڈور نوبس خراب ہو گئے. ہماری دنیا کی چھتیں کتنے کسل رہتی ہیں. جی آپ رہا جی، غیب پہ یقین رکھتے ہوئے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جتنا بوجھ اس زمین نے ہمارا لادا ہوا ہے نا، انسان جانور پانی کتنا ہے، عقل کو کچھ ہونے لگتا ہے سوچ کے. پھر آپ دیکھیے پہاڑ اتنے بڑے بڑے، پھر آپ دیکھیے منو ٹنوں وزن ہے. ہم ایک من وزن یا ایک ٹن وزن یہاں سے پاکستان بھیجیں گے تو کتنے ہزار پاؤنڈ لگ جائیں گے. شپنگ کمپنیز کس چیز کے لیتی ہیں؟ پر ویٹ لیتی ہیں نا. اس مٹی کے اوپر، اس زمین پہ کتنے بوجھ لدے ہوئے، ہائی رائزز، لمبی لمبی بلڈنگ ہے مان لیں، لیکن جو بوجھ آسمانوں نے اٹھایا ہوا ہے اس کی مثال تو مجھے وہی یاد آ رہی ہے کہ جب پہلی وحی کے ختم ہونے پہ یا اس وقفے کے دوران جب دوسری وحی ابھی نہیں آئی تھی تو جبرائیل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کو ایسے لگا کہ پورے آسمان پہ جبرائیل ہیں، 612 جبرائیل کے. تو آسمانوں پہ کون ہے؟ فرشتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش ہے. اور آپ کہتے ہیں جنت بھی آسمانوں پہ ہے، ابھی بھی ہے. یقین کریں کہ یہ آسمان بڑا اسٹرانگ ہے. کوئی پوچھ سکے نا کہ یہ چھت کس نے بنائی، ہم بھی اسی سے اپنی چھتیں بنائے تو وہ پوچھ سکتا ہے. ایک چیز بڑی مضبوط ہے پڑی ہوئی ہے، سمپل ڈیکوریشن، اٹس اوکے. آسمان کھڑا ہوا نہیں ہے، مسلسل انجوز ہے. اور ہماری بلڈنگ 100 سال، 200 سال پرانی، 500 سال پرانی بلڈنگ تو میرے لیے ویسے گرا دیں گے جب وہ خود ہی گر جائے گی. آسمان کتنے 100 سال پرانا ہے اور اتنا ڈیلیکیٹ ہے. تو سب انشداد ہم نے دیکھو یہ 7 اتنی خوبصورت لیئرز بنا دی. سوچو صحیح، جس ذات نے اس کو بنایا ہے کیا وہ اس کو پھاڑ نہیں سکتا؟ عزت سمان فتور و عزت سمان شقت. اب اگلی صورتوں میں یہی کچھ پڑھنا ہے اپنے روز. ایسا لگتا ہے ہر طرف بس ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے. تو فرمایا پھر وجہ النا سراجا و حاجا، اور ہم نے ایک چمکتا ہوا روشن چراغ یعنی سورج پیدا کر دیا. مراد کیا ہے؟ سورج. جالا کا معنی خلقا، سورج کو کہتے ہیں سراجن، اور وہ حاجا چمکتا ہوا روشن. یعنی آسمان کے اوپر آپ دیکھیں سورج کا بھی بوجھ دکھتا ہے. اللہ نوز دی بیسٹ، ریئلٹی کیا ہے؟ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ سورج آسمان پہ ہے. اب آسمان نے اس کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، وہ کدھر ہے اس کو آپ ابھی نہ چھیڑیں. لیکن ایک اور چیز جس کو آسمان کی زینت بنا دیا، وانزلنا من الموسرات ماء ثجاجا، اور بدلیوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا. یعنی بادلوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بھی تو آسمانوں پہ ہے. لفظ استعمال ہوا ہے موسرات، کیا روٹ ہوگا اس کا؟ عین سواد رو. کل کے سبق میں، پچھلے سبق میں بات ہوئی تھی سورت دہر میں بات ہوئی تھی نا اثر، ٹھیک ہے. تو پھر موسیرات کیا ہوا؟ اثر سے. اور اثر کا معنی کہتا ہے نچوڑ. اسیرات کہتے ہیں عربی میں جوسیز کو. کبھی بھی آپ دیکھیں نا یہ دکانیں جہاں جوسیز اور سے آپ کہہ لیجئے کہ سمودیز ملتی ہیں، تو کیا لکھا ہوتا ہے باہر؟ معصیرات اور معقولات، یعنی یہی کھانا پینے کا جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں. اب موصیرات کیا ہے؟ وہ بدلیاں جو پانی سے بھری ہوں، لیکن کون سی؟ جو بھی برسی نہیں ہے. انگلش میں بادلوں کے لیے مختلف نام ہے نا، مثلا جب کوئی آپ کو کہتا ہے کہ دیر آر کلاؤڈس، تو کیا معنی ہوگا؟ کہ وہ بادل جو بہت بنے ہوئے گھر کالے سیاہ ہیں اور ابھی برسے نہیں. اور اگر آپ کو کہتا ہے کہ اٹ واز ریننگ، تو رین کیا ہوتی ہے؟ برسنے والی ہے نا. تو موصیرات کیا ہے؟ کلاؤڈس، پانی سے بھری ہوئی ہیں، ہیوی ہیں، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی پانی کی بوندے بے شک نکل رہی ہیں، ابھی برسی نہیں ہے. اچھا، اسی سے ایک لفظ عربی میں آتا ہے، المرأت المعتصرہ. مرأ کہتے ہیں عورت کو، معتصرہ وہی لفظ ہے جو یہاں موصیرات ہے. وہ عورت جس کے پیریڈز قریب ہوں لیکن ابھی شروع نہیں ہوا. سسٹرز جانتی ہیں کہ یہ دن بوجھل ہوتے ہیں، طبیعت میں بوجھ ہے، تو ادھر بھی لفظ معتصرہ ہوتا ہے کہ یہ عورت اس وقت بھری ہوئی ہے لیکن ابھی کام شروع نہیں ہوا. اور سجادہ کہتے ہیں کثرت سے بہنے والے پانی کو، کہ دیکھو یہ جو بادل آسمانوں پہ بنے ہیں یہ کہاں سے آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے پانی نکال دیا. اس سے ہوا کیا؟ اب یہ دوسری دلیل ہے قیامت کے آنے کی، اس کو نوٹ کیجئے گا، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اسے ان اناج اور سبزہ اگائیں، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغ بھی اگائیں. جنات جنات ان سے، اور الفافا کیا ہے؟ لفیف، پیچھے پڑ چکے ہیں لفیفہ، سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے لپیٹنا، یہ جو لفافہ ہے وہ بھی اس انویلوپڈ، یعنی ہم نے دانا، حب دانا، اور حب سے دانا، اور حب سے محبت، تو محبت کا بیج دل میں آتا ہے تو عبادت آسان ہو جاتی ہے. اور ہر وہ اناج جسے خوراک کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے گندم، چاول، جو، مکئی وغیرہ. اور نبات سے مراد سبزیاں، چارہ وغیرہ. الفافا کہتے ہیں شاخوں کی کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے درخت، یعنی گھنے باغ. اب یہ سارا کچھ کیا بتا دیا؟ کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے. یوم الفصل سے مراد قیامت. اب یہاں ذرا نوٹ کیجئے گا کہ یہ جو بدلیوں کے بننے اور اس کے برسنے اور اس کے بعد زمین پہ پڑنے سے اناج کا اگنا، یہ قیامت کی دوسری دلیل ہے. یہ ان سوالوں کا جواب ہے کہ ہم مایت سا علون ان نبی العظیم، اور اللہ کہہ رہے نا کہ یا لمون ان قریب جان لیں گے. کیا بتا دیا؟ کہ جس طرح سوکھی دھرتی پہ بارش پڑتی ہے، اندر دبا ہوا کبھی کا بیج تھا تو اس کے ساتھ ہریالی آ جاتی ہے نا، قیامت کی صورت میں بھی یہی ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جب تیسرا سور پھک جائے گا اس سے بعد پھر بارش ہوگی، پوری زمین پہ پانی آئے گا، اور لوگوں کی بیک بون کا وہ مہرا جو مٹی میں مکس ہو جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا، وہ بیج کی طرح اس پانی سے ملے گا، اور اس کے بعد پھر تم اس میں سے نکلو گے. امبتہ کا لفظ آئے گا، نباتن کا لفظ آئے گا، کہ تمہیں اللہ اب دوبارہ زمینوں سے اگائے گا. تو بتاؤ تمہارے لیے کیا یہ بات سمجھنی مشکل ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ ان یوم الفصل کان میقاتہ، ہر ایک کا اپوائنٹڈ ٹائم موجود ہے، سب کے ساتھ ہوگا. ہوگا کیا؟ یوم ینفخ فی الصور، جس دن کے سور پہ پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تم فوج در فوج چلے آؤ گے. یہ فوج در فوج چلے آنا کیا مطلب ہے؟ کہ تم سب میدان محشر میں آؤ گے. کس صورت میں آؤ گے؟ اس کی ایک تفسیر کیا کی گئی کہ ہر امت اپنے رسول کے ساتھ میدان محشر میں آئے گی. ٹھیک ہے، فوجیں کس بنیاد پہ ہوں گی؟ انبیاء کے ناطے سے. سب لوگ قبروں سے نکلیں گے اور آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے جب پانی بارش کرے برسائے گا، کھیتیوں کی طرح لوگ اگیں گے. انسان کی ریڑھ کی ہڈی کا آخری سراج ہے، اس سے اگیں گے. یعنی بخاری کی روایت ہے، اسی آیت کی تفسیر میں یہ حدیث بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ایک دور کے لوگ بھی مراد ہیں، ایک کیٹیگری کے بھی لوگ مراد ہیں. یعنی پتہ کیا چلا؟ کہ حشر کے دن بندہ اپنے ٹیسٹ کے لوگوں کے ساتھ ہوگا. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، پھر آسمان کھول دیا جائے گا. فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے. بڑا باریک نقطہ ہے، اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، یہ نہیں کہا گیا کہ وَفُتِحَتِ السَّمَاوَاتِ، سارے ہی آسمان کھل جائیں گے. ایک آسمان بولا گیا، پھر دروازہ آسمان کھولا جائے گا، اور اس میں دروازے ہوں گے. کیوں ہوں گے؟ فرشتوں کے گزرنے کے لیے. آسمانوں میں دروازے ہیں، اس دن آسمانوں میں راستے بن جائیں گے اور وہ اسے زمین میں آئیں گے. یہ قیامت کی جھلکیاں. وسجیرت الجبال فکانت سرابا. پہلے تو آسمان کی چیزوں پہ توجہ دلائی، اب بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کا جو اثر دنیا پہ کیا ہوگا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے. سجیرت سیر سے، سارا یسیر و سیرن چلانا، ٹو واک کے معنوں میں. فکانت سرابا، تو وہ سراب ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن پہاڑ چلنے لگیں گے. اور سراب کیا؟ سورت نور یاد کر لیجئے، کسراب کفر کی مثال میں کیا آیا تھا اللہ نور السماوات کے بعد، کہ کفار کے اعمال سراب بنا دیے جائیں گے. تو سراب کیا ہے؟ وہ ریت جو دور سے پانی محسوس ہوتی ہے. پہاڑ بھی سراب کی طرح صرف دور سے نظر آنے والی چیز بن کے رہ جائیں گے، بہت ہی زیادہ معدوم ہو جائیں گے، ان کا نشان باقی نہیں رہے گا. چلیے ذرا قرآن کی آیتیں جمع کرتے ہیں جس میں قیامت کے دن پہاڑوں کی مختلف حالتیں بیان کی گئی ہیں. سب کو جمع کریں تو فرسٹ سٹیج کیا ہوگا؟ پہاڑوں کو کوٹا جائے گا. کہاں لکھا ہے؟ سورۃ الحاق آیت 14 میں ہم پڑھ چکے، 14. فدکتا دکتا واحدا، ٹھیک ہے، جیسے بلڈوزر پھیرا جاتا ہے نا، روڑی بنائی جاتی ہے، بجری بنائی جاتی ہے، یعنی ان کو چھوٹا چھوٹا توڑا جائے گا. سیکنڈ سٹیج کیا ہوگی؟ وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. سورۃ القاریہ آیت 5 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کلیہن المنفوش. جب وہ کلیہن ہو جائیں گے تو اگلی سٹیج کیا ہوگی؟ گرد و غبار کی طرح بن جائیں گے. سورۃ الواقعہ آیت 6، فکانت ہوا منبسا، کہ ان کو اڑا دیا، یعنی وہ گرد و غبار بن جائیں گے. اور آخری سٹیج کیا ہوگی؟ کہ ان کو اڑا دیا جائے گا، پھونک ماری جائے گی اور یہ پہاڑ اڑیں گے. سورۃ طہٰ آیت 105 میں ہم پڑھ چکے، ینسفھا ربی نسفا. کل کے سبق میں نے یہ آیت کوٹ کی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے میں نے سورۃ حج بول دیا تھا، اس کو ٹھیک کر لیں. ینسفھا ربی نسفا، سورۃ طہٰ آیت نمبر 105 ہے. اور یہ آخری سٹیج ہے جو اب بتائی جا رہی ہے، سرابا، سراب ہو جائیں گے. سراب کا معنی کیا؟ لا شیء. لوگ کہیں گے یہاں کبھی پہاڑ ہوتے تھے، آج تو کوئی نہیں دکھ رہے. یعنی قیامت کا دھماکہ پہاڑوں کا نام نشان ختم کر دے گا. امیجن کریں، آپ مکہ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں پچھلے سال تو یہاں پہاڑ تھا، آج گر گیا. وہ کہتے ہیں انہوں نے اس کو مار کے، بلڈوزر اور ڈائنامائٹ مار کے اس کو ختم کر دیا. تو پھر وہاں پلین کر دیں گے، ہو سکتا ہے اگلی دفعہ جائیں تو وہاں بلڈنگ بنی ہو. جب انسان جو چھوٹے چھوٹے کام کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہاں تک قیامت کا کون سا مرحلہ پورا ہوا؟ پہلا مرحلہ. ساری دنیا جو بنی ہوئی تھی وہ بگڑ گئی. اب چلیے اگلی سٹیج پہ. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، بے شک دوزخ گھات میں ہے، جہنم گھات لگائے ہوئے. کانت مؤنث کا ہے جہنم کی وجہ سے، اور مرصاد رسد سے، اردو میں بولتے ہیں رسد گاہیں، سامان جہاں سے فوجیوں کو پہنچایا جاتا ہے. تو گھات ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں چھپ کر دشمن کا انتظار کیا جاتا ہے. ایسی جگہ جہاں چھپ کر دشمن کا انتظار کیا جائے، تاکہ وہاں سے گزرے تو فوراً اس پر حملہ کر دیا جائے. جہنم کے داروغے بھی جہنمیوں کے انتظار میں اسی طرح بیٹھے ہیں. سوچئے کہ ذرا ادھر سے گزریں تو ان کو پیچھے سے پکڑتے ہیں. حتیٰ کہ کہا گیا کہ خود جہنم اللہ کے حکم سے کفار کی گھات لگائے بیٹھی ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی ایک گردن ہوگی اور وہ میدان محشر میں سے چن چن کر جہنمیوں کو کھائے گی. نہ جانے کیا کیا مرحلے ہمارے اوپر آنے والے ہیں، اور ہم اتنے سکھ چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ سب کام ہو گئے اور سب کچھ کر کرا کے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. واللہ ہی خبر مل جائے نا کہ اس دن ہونے کیا والا ہے، تو ہم کبھی اطمینان سے نہ بیٹھے. کیوں اللہ کے نبی کو بے چینیاں تھی، اور آپ کیوں پریشان رہتے تھے، اور آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے کہ قیامت تو نہیں آ گئی. اس طرح کی بیویوں کی گواہیاں ملتی ہیں کہ بستروں سے اٹھ اٹھ کے اللہ کے نبی بیٹھ جاتے تھے کہ لگتا ہے کہ کیا ہو رہی ہے. ذرا سی تیز آواز چلتی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل جاتا. آپ جب تک بارش برسنے نہ لگتی آپ اطمینان سے نہ بیٹھتے. آپ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ قوم عاد پہ جو ہوائیں چھوڑی گئی تھی کہیں وہ ہماری اس قوم پہ بھی نہ دیں. تو جو آخرت کے اندیشوں میں جیتے ہیں ان کا تو حال یہی ہے, اور جو غفلت کے مارے میں اللہ تعالیٰ ان کی غفلت کو دور کر دیں. کس کے لیے جہنم گھات ہے؟ للطاغین مآبا. طغا کہاں پڑا تھا آپ نے یہ لفظ؟ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں. طاغوت کی صورت میں فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. تو طاغی کون ہے؟ سرکش, سر کھینچنے والا, سرکشیاں کرنے والا. ماب کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ. کب تک؟ لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا, وہ اس میں مدتوں پڑے رہیں گے. حقوق کی جمع احقاب, ایک دفعہ نہیں کئی بار. حکم کہتے ہیں زمانے کو, کون سا زمانہ؟ ابدی زمانہ, ہمیشگی. اردو میں جس کو کہتے ہیں ابد الآباد, اور یہ کافروں کی سزا ہے. اور حقیقت ہے کہ قیامت کے لیے جو اللہ نے ٹائم پیریڈ کی اکائی یوز کی ہے نا, اس کو حکم کہ دنیا میں کیا منٹس, سیکنڈز اور گھنٹے, ایسے ہی بولتے ہیں نا, سیکنڈز, منٹس اور گھنٹے. گھڑی گھنٹے سے بڑی چیز کیا دکھاتی ہے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں. ہر گھنٹے کے بدلنے سے سمجھتے ہیں. دنیا کے ٹائم پیریڈ اس سورج کی ناطے سے جو, اس کو دکھانے کے لیے ہماری گھڑی جو ہے نا, اس کی میکسیمم ڈیوریشن 60 سیکنڈ ہے نا, پھر ایک چکر پورا کر لیتی ہے نا. جہنم میں ڈالنے کے بعد جو ٹائمر وہاں چل رہا نا, وہ حکم ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی حکم یا حکبہ کیا ہے, تو فرمایا کہ جہنم کا ایک حکبہ دنیا کے 80 سالوں کے برابر ہے. اللہ اکبر, ایک حکبہ دنیا کے 80 سالوں کے برابر ہے. اور ایک روایت بہت پہلے کی پڑی ہوئی ہے کہ فرض نماز کا ایک سجدہ چھوڑنے کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لے, پکڑنے پہ قادر ہے نا, معاف کر دے, اس کی مرضی ہے, وہ رحم کرتا ہے. لیکن اگر جیسے آپ کہتے ہیں نا, لا یہی ہے, قانون, جیسے آپ سیٹ بیلٹ نہیں باندھتے تو آپ کو 70-80 پاؤنڈ کا ٹکٹ پڑتا ہے نا, اب وہ پولیس مین آپ کو چھوڑ دے نہ دے وہ اور بات ہے, لیکن لیگلی آپ ریسپانسیبل ہیں. تو لیگلی ایک فرض نماز کے سجدے کو چھوڑنے کی سزا 80 حکمے ہے, اور ایک حکمہ دنیا کے 80 سالوں کے برابر ہے. حساب لگایا تھا بہت پہلے میں نے, تو پھر ایک رکعت چھوڑنے کا گناہ کیا ہوگا؟ دیکھیں ایک سجدہ آدھی رکعت ہوتی ہے, چلے ایک سجدے کی بات کر لیں, 80 کو 80 سے ضرب دے دیں, 6400 سال تک جہنم کی کال کوٹری میں جیل ہوگی, ایک رکعت چھوڑنے کی نہیں, ایک سجدہ چھوڑنے کی. تو دو کو ڈبل کر لیجئے, اور پھر جن کو پتہ ہی نہیں ہے کتنی ہے اور شعور ہی نہیں, اور وہ کہتے ہیں اچھا جی یہ کیا بات ہے, اب ضروری ہے کہ ہر بات بھی کہا جائے, ضروری ہے نمازیں پڑھی جائیں؟ ٹھیک ہے, جب پڑھیں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں احقاب کی بات کرتے ہیں, حکمے جہنم میں یہ سب کچھ ہوگا. ہم سب اپنے اوپر غور و فکر کریں, کس طرح سے ہم اپنے آپ کو ان چیزوں میں دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں فکر لگا دے. دیکھیے اگر ان باتوں پہ غور کریں, سچ بتائیں کسی کے گھر میں کیا ہے, کسی کی بچی کا کیا معاملہ ہے, کسی کے بیٹوں کا کیا, اس کی ہوش رہتی ہے؟ اس وقت بھی آپ کو یہ باتیں سنتے کسی دوسرے کی کوئی بات یاد رہ سکتی ہے؟ آخرت کا یقین اور قیامت آنی ہے اور مجھے اللہ کو جواب دینا ہے, اس کے بارے میں ایک انسان کبھی بھی بے نیاز نہیں رہ سکتا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں سوروں کے درمیان 40 ہوں گے. لوگوں نے پوچھا 40 کیا ہوں گے, کیا 40 دن کا وقفہ ہوگا؟ کہا میں نہیں کہہ سکتا. پوچھا کیا 40 مہینے ہوں گے؟ کہا مجھے خبر نہیں. پوچھا کیا 40 سال ہوں گے؟ کہا میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا. ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا, جس طرح درخت اگتے ہیں لوگ زمین سے اگیں گے, انسان سارے کا سارا گل سڑ جاتا ہے, لیکن ایک ہڈی اور وہ کمر کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اس سے قیامت کے دن مخلوق مرکب کی جائے گی, آسمان کھول دیے جائیں گے، اس میں فرشتوں کے اترنے کے راستے اور دروازے بن جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، اور بالکل ریت کے ذرے بن جائیں گے، جیسے فرمایا وتر الارض تحسبها جامدة، کہ تم پہاڑوں کو دیکھ کر یہ سوچتے ہو کہ وہ پختہ مضبوط اور جامد ہے، لیکن یہ تو بادلوں کی طرح چلتے ہیں. کیا بتا دیا کہ قیامت کے دن یہ پورا نظام ہی بکھر جائے گا. اب آپ سوچئے کہ یہ ساری چیزیں جس میں یہ باتیں ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو سنتے وقت کیا ہم اپنے لیے یہ یقین رکھتے کہ میں بچ جاؤں گی؟ کب کے بارے میں سن لیجئے، اختاب جمع ہے حقبن کی، لمبے زمانے کو حقب کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں حقب 80 سال کا ہوتا ہے، سال 12 مہینے کا، مہینہ 30 دن کا، اور ایک دن 1000 سال کا. اور بعض کہتے ہیں کہ 70 سال کا حقب ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے 40 سال کا، جس میں ہر دن 1000 سال کا ہوگا. یعنی 40 سال کیسے کہ ہر دن 1000 سال کا. بشیر بن کعب تو کہتے ہیں کہ ایک ایک دن اتنا بڑا اور ایسے 360 سال کا ایک حقب ہے. مرفو روایت ہے، مرفو کیا ہوتی ہے؟ جس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، کہ حقب مہینہ 30 دن کا، سال 12 مہینوں کا، سال کے دن 360، ہر دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا. ابن ابی حاتم کی روایت ہے. کسی نے سلیمان تمیمی سے پوچھا کہ جہنم سے کوئی نکلے گا بھی کبھی؟ تو جواب دیا کہ میں نے نافع سے اور انہوں نے ابن عمر سے سنا، نافع غلام تھے ابن عمر کے، اور ابن عمر نے اللہ کے نبی سے سنا، اللہ کی قسم جہنم میں سے کوئی بھی بغیر مدت دراز رہے نہ نکلے گا. پھر کہا اسی سے اوپر کچھ سال ہوتا ہے، اور ہر سال 360 دن کا جو تم گنتے ہو. تو یہ احقاب کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. احقاب سے کہتے ہیں سدی کہ 700 حقب رہیں گے، اور ہر حقب 70 سال کا، اور ہر سال 360 دن کا، اور ہر دن کا 1000 سال کے برابر کا. اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے. آج دنیا میں کتنا تھوڑا اللہ کی عبادت کرنے کا وقت ہے، کتنا تھوڑا ڈیوریشن ہے، 60 سال، ختم، مر کے ختم. یعنی 60 سال تو ایسے کہ حکمے کا بھی ایک حصہ بھی نہیں پورا ہوا، تم دنیا سے چلے گئے، اور سوچ کے نہیں لگ رہا کہ چلو اچھا تھوڑا ہی رہے، تھوڑے گناہ کریں گے. جو جلدی مر جاتے ہیں وہ بہت محفوظ ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت بڑے بڑے گناہ نہیں کیے ہوں گے، لیکن جہنم میں حکمے رہیں گے. لا یذوقون فیھا بردا ولا شرابا، نہ اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ پانی کا. الا حمیما وغساقا، سوائے گرم پانی اور بہتی ہوئی پیپ کے. کوئی ظلم نہیں ہے، جزا وفاقا، ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا. یعنی کوئی زیادتی نہیں ہے، دے ڈیزرو اٹ، پورا بدلہ ملے گا. ان کا قصور کیا تھا؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی. یہ تو تصور ہی نہیں کر رہے تھے کہ کبھی ہمارا حساب ہوگا. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ کذب بھی آیاتنا کذابا، اور بے باکی سے ہماری آیتوں کی تکذیب ہی کرتے رہے. ڈونٹ وری، وکل شئین احصیناہ کتابا، ہم نے تو ہر ایک چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے. فذوقوا، بس اب چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، ہم تمہارا عذاب ہی بڑھا سکتے ہیں. یعنی آج تمہارے لیے بس ایک ہی چیز بڑھ سکتی ہے، کہو تو ٹیمپریچر بڑھا دیتے ہیں، کہو تو ٹائمر ذرا لمبا کر دیتے ہیں، 220 سے 240 ٹیمپریچر کرا لو، 45 کی بجائے تم 60 منٹ کر دو، یہ تو ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بڑھ سکتا. وجہ کیا کہ ساری زندگی پیچھے پیچھے تھے نا دنیا کے، حل میں مزید ہے کچھ، کچھ مل جائے، کچھ کریں. دنیا میں ان کو کولڈ ڈرنکس چاہیے تھے، اللہ کہتے ٹھیک ہے حمیمن دو، گرم پانی ہے، ان کے لیے ہاٹ ڈرنکس بھی ہیں، لیکن ساتھ غساک، بہتی ہوئی پیپ. اور یہ غساک کیا ہے؟ جہنم کے دو عذاب ہیں، ایک گرم اور ایک ٹھنڈا. حمیم گرم پانی، سورہ محمد میں پڑھ چکے ہیں بڑی ڈیٹیل سے، کہ ان کو دیا جائے گا تو ان کے چہرے کی کھال گل کے پاؤں میں گر جائے گی، سروں پہ تھوڑے مار کے اس کے راستے گرم پانی جسم میں ڈلے گا تو پیٹ کی انتڑیاں پرائیویٹ پارٹ کے راستے سے باہر آ جائیں گی. اور یہاں کے غساق، اور غسق کہتے ہیں ٹھنڈی چیز کو، آپ پڑھیں گے آگے، من شر غاسق اذا وقب، رات کو بھی غسق کہتے ہیں کیونکہ ٹھنڈی ہوتی ہے. کولڈ ڈرنک اور یہ کیا ہوگا جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والی پس جس میں خون بھی ملا ہوتا ہے اور پیپ بھی ہوتی ہے. وجہ کہ جزام بھی فاقہ ختم جو دنیا میں کرتے تھے وہی ہے. قصور کیا تھا ان کا؟ کہتے تھے لا یرجونا حسابا, وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ حساب, ہمیں تو نہیں امید کہ آئے گی. پہلے جملے کی وجہ بتا دی گئی کہ سزا کی وجہ کیا ہے کہ یہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کے قائل نہیں تھے. اور کل شے نفس ہی نہ ہو کتابہ کیا نام عمل لوہے محفوظ جو فرشتوں نے لکھا یا جو اللہ نے پہلے لکھا. دونوں باتیں ٹھیک ہے, لوہے محفوظ والی بات زیادہ درست ہے کیونکہ سورہ یاسین آیت 12 میں ہم پڑھ چکے وکل شے نفس ہی نہ ہو فی امام مبین, ہر چیز کو ہم نے ایک روشن کتاب میں لکھا ہے. اور یہ جو بات ہے نا کہ ہم ان کے عذاب کو ہی بڑھائیں گے فلن نزیدکم الا عذابا, اس سے کیا مطلب ہے کہ یہ عذاب دائمی ہے, ایور لاسٹنگ ہے. جب ان کے چمڑے گل جائیں گے تو دوسرے ملیں گے. کہاں پڑا؟ سورۃ نساء 56 میں کلما نزجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا, جب ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ہم ان کی اس کھال کو بدل کر دوسری کھال دے دیں گے. کیونکہ آج سائنس نے بتا دیا کہ جلنے کا سارا درد جو ہے نا یہ سکن کو ہوتا ہے. جب تک سکن جلتی ہے تو درد ہوتی ہے, جب سکن گل گئی تو درد ختم ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ پھر اتنے جراثیم پڑ چکے ہوتے ہیں اور سیپٹک ہو چکا تھا کہ انسان سروائیو ہی نہیں کرتا. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت 97 میں ہم نے پڑھا کہ جب آگ بجھنے لگے گی تو ہم پھر اس کو بھڑکا دیں گے. یعنی یہ ہے عذاب کرنا, ذرا سا ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے نا تنور میں تو اور کچھ لکڑیاں ڈال دی جاتی ہیں. یہی بات جہاں دکھتی ہے. اب آپ بتائیے کہ ان ساری آیتوں کو ایک سٹریچ میں سننا کیسا لگا؟ اللہ تعالیٰ کیا کسی کے ساتھ ظلم کرے گا؟ نیور. قیامت تو آنی سی آنی ہے, جو قیامت کے بعد ہونے والا اس سے کیا بنے گا؟ ہر انسان سوچے کتنے دن رہوں گی. کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا ہوگا میرے خیال میں کہ اب کسی کی بھی موت کی خبر نہ سنیں. اور اگر آپ خیر سے اخبار پڑھتے ہیں تو ہر دن وہاں اتنے مر گئے, ادھر اتنے ہو گئے. اور اس کا اندازہ آپ کو ہوتا ہے حرم میں جا کر. حیرت ہوتی ہے, کان سننے کو ترس رہے ہوتے ہیں فرضوں کے فوراً بعد کہ ابھی وہ جنازہ اناؤنس کریں گے. اس پورے ٹرپ میں, اس لاسٹ والے ٹرپ کا مجھے یاد ہے, صرف ایک نماز ایسی پڑھی ہے کہ جس کے بعد اناؤنس نہیں ہوا مدینہ میں. تو مجھے حیرت تھی کہ الحمدللہ اب آج اس وقت کوئی بھی نہیں فوت ہوا. یہ رات عشاء کی بات تھی, مغرب سے عشاء کے بیچ, اور مغرب سے عشاء تھی اتنا تھوڑا سا وقت تھا, لیکن اگلے دن فجر کے بعد پھر اناؤنس ہوئے. تو ہر نماز کے ساتھ جب آپ جنازہ پڑھتے ہیں نا, حرم میں جانے کا یہ بہت فائدہ ہوتا ہے, تو اپنی موت یاد آتی ہے. اور میں سوچتی ہوں کہ اس مسجد میں, نہ کعبہ میں یا مسجد نبی میں اس وقت ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے. اور خاص رستے بنے ہوئے, آپ کو اندازہ تو ہو گئی. اذان جہاں دیتے ہیں اس کے بالکل ساتھ ہی ایک بینر لگا ہوتا ہے اموات, تو وہاں سے مردوں کو, ڈیڈ باڈیز کو لاتے ہیں, اور جو ہی نماز پوری ہوتی ہے پھر اس کو جا کے آگے امام کے سامنے رکھتے ہیں. اور وہ یوں کام کر رہے ہوتے ہیں, یوں بھاگتے ہیں اچھلتے ہیں آدمی, کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے کہ اگر وہ ان کو لینے کے لیے رک جائیں تو کتنے لوگ رش میں پھنس جائیں. ویل ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں, اور ایسے روپس کی طرح لاشیں ہوتی ہیں, پتلی پتلی ڈنڈیاں ہوتی ہیں, کوئی چارپائیاں بھی نہیں ہوتی, جیسے وہ جھلی سی نہیں ہوتی, گاؤں میں کبھی دیکھی ہوگی, ادھر ادھر دو سٹکس اور اس کے نیچے کپڑا باندھا ہو, جھلی سی ہوتی تھی. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, بس ہمیں ڈیڈ باڈی اور نیچے کپڑا ڈال کے اس کے ادھر ادھر سٹکس ہیں, اور اس کا کسی چیز کو یوں آگے سے آگے پاس کر رہے ہیں. تو جب ہر بندہ, جب کوئی انسان دوسروں کو مرتا دیکھتا ہے تو کیا اس کو اپنی موت کا یقین نہیں آتا؟ دیکھیں ہم خود اپنے اوپر لے کر سوچیں, ابھی میں زندہ ہوں, خود کو چٹکی کاٹیں اور کہیں اللہ میں ابھی زندہ ہوں, تیرا شکر ہے تو نے مجھے مہلت دی ہے, ابھی میری مہلت ختم نہیں ہوئی. تو کیا اس کا کیا دل نہ چاہے گا کہ اب اس مہلت سے فائدہ اٹھا لے؟ اور کتنا کو جیئیں گے ہم, اور جتنا بھی جیئیں گے پھر مریں گے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو کہا میں نے نہیں مرنا ابھی. کہا اچھا کتنا جینا چاہتے ہیں بتا دے. کہا ایک بیل لے کر آؤ. لے کے آئے, پھر اس کے اوپر فرشتے نے کہا کہ, فرشتے نے ایک بیل لا کر رکھا, کہا موسیٰ اس کے اوپر ہاتھ رکھ لے. کہا کیا ہوگا؟ کہا آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے نا اتنے سال آپ کی عمر بڑھ جائے گی. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر موت ہے. کہا پھر آنی ہے تو پھر ابھی آ جائے. کل نفس ذائقت الموت. اگر اس دنیا کی حقیقت سمجھ آ جائے, ہمارے دکھ سکھ میں بدل جائے, ہمارا نام بدل جائے. آج اس سوچ نے ہمیں اللہ سے بھی دور کیا, آخرت سے بھی دور کیا, قیامت سے بھی دور کیا. اور آپ دیکھیں کہ اگر اتنے حصے پہ ہم ڈسکشن کریں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کائنات کی مثالیں دی نا, کہ اس وقت یہ دنیا کتنی سیٹ چل رہی ہے, اتنی آرگنائزڈ ہے, سورج ایک خاص فاصلے پہ, آسمان کس طرح, قیامت آئے گی تو سب ٹوٹ پھوٹ ہوگی, پھر انسانوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. اسی طرح آج دیکھیں, آج ہم انسان سب اپنی جگہوں پہ بڑے سٹ سٹ ہیں, فٹ فٹاٹ ہیں. ہم اپنے گھروں میں بڑی عزت رکھتے ہیں, خاندانوں میں بڑا روب ہے, بچوں میں ہم روب ڈالتے ہیں, ہماری ایک بنی ہے, سے بنی ہوئی ہے. قیامت کے جھٹکے کے ساتھ اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے گی, اصل چیز جو اندر چھپی ہوئی تھی نا کپڑوں میں وہ باہر آ جائے گی. حافظت الرافیہ اور یوم التغابن پیچھے پڑ چکے ہیں. تو قیامت کے بارے میں جھگڑنے والوں کو بتا دیا کہ آج جس دنیا سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو, اس میں تھوڑی سی بات کروں گی لفظ وحاج پہ, سراج وحاجا, کیونکہ بیچ میں روک کے اگر کہتی نا تو پھر وہ آپ قیامت کو نہ محسوس کرتے. وحاج کا معنی ہوتا ہے گرم, نہایت گرم اور نہایت روشن, دونوں ہی معنی ہے. اس ایک فکرے میں اللہ کی قدرت اور حکمت کا اندازہ ہوتا ہے. سورج کتنا بڑا ہوتا ہے, زمین کے قطر سے, قطر کہتے ڈائی میٹر کو, 109 گنا بڑا, اور اس کا وزن حجم یعنی ویٹ آف دی سن زمین کے حجم سے 333,000 گنا زیادہ ہے. 333 times ہیویئر دین دس ارتھ. اور اس کا ٹیمپریچر, سورج کا ٹیمپریچر 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے آج باہر کیا ٹیمپریچر ہے؟ میں ابھی ادھر سے فون سے چیک کر کے بتا سکتی ہوں. 18, 17, کوئی اور جی؟ اتنا ہی ہے نا, چلیں ڈبل چیک کرتے ہیں. میرے پاس 15 آ رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک چھوٹا سا گیجٹ آپ کو دکھاتا ہے کہ لندن میں 15 ہیں, اوسلو میں 12 ہیں, پھر پیرس میں 18 ہے, برلن میں 19 ہے, اٹلانٹا میں 10 ہے, مکہ مدینہ میں آج کل 30 میں چل رہا ہے. اب آپ ذرا اس کے پاس سنیے کہ سورج خود کتنا گرم ہے. اس 15 یا 18 کی جگہ آپ کیا لکھیں گے؟ 1,00,00,000 لکھیے اپنے پاس نوٹس میں, ذرا دیکھیں کتنے زیرو لگتے ہیں. 1,40,00,000 یعنی 1,40,000 ڈگری سینٹی گریڈ. ٹیلی فون تو جل جائے اگر سورج کا ٹیمپریچر اس سے پوچھا جائے. اور فاصلہ کتنا ہے اس کا؟ زمین کا فاصلہ 9,30,00,000 میل دور ہے. پاکستان یہاں سے کتنا دور ہے؟ 3,000 miles ہوگا شاید. راستے میں مجھے اس دفعہ یاد ہے, جیسے یہ یو اے کے جو کنٹریز ہیں یہ ہمارے لندن سے یہاں سے تقریباً 2,500 kilometers یا مائل جو جہاز میں دکھاتے ہیں اس میں سے کوئی ہلکا سا مجھے یاد ہے. آپ لندن چلنا شروع کریں, آپ 1,00,000,2,00,00,3,00,00,4,00,00,5,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, एक दो तीन चार फिर दस फिर बीस फिर तीस लाख मील दूर जाएंगे तो सूरज के पास पहुंचेंगे। इसके बावजूद इसकी रोशनी का हाल यह कि अगर इंसान खुली आंख से इसको देखना चाहे तो उसकी बेनाई चली जाए। सन ग्लासेस क्यों पहनते हैं? और इसकी गर्मी का हाल क्या है कि जमीन पर बाज हिस्से ऐसे हैं कि टेम्परेचर 140 डिग्री फॉरेनहाइट तक पहुंच जाता है, और अल्लाह ने इसके डिस्टेंस को करीब रखा इंतहाई गर्म होने के बावजूद उतना है कि जिसको इंसान बर्दाश्त करे। और आपको पता कि ये सूरज की गर्मी मट्टी जमीन पे जब पड़ती है ना तो इस टेम्परेचर को अल्लाह ने ऐसा मेंटेन किया कि जमीन के अंदर से फिर खजाने निकलते हैं, फसलें पकती हैं, मखलूकात को रिस्क मिलता है। और ये टेम्परेचर इतना सेट है कि सूरज के ऊपर सॉरी समंदर पे जब पड़ता है ना तो पानी भाप बनता है और उससे हवाएं लेके जाती हैं और बारिश होती है। خود وہ جل رہا ہے لیکن ساری دنیا کو فائدہ دے رہا ہے. تو آپ بتائیے کہ کیا یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے؟ صرف ایک ہی موضوع پہ بات کرنے کو دل کرتا ہے، اللہ کی بڑائی. کائنات، انسان کتنا چھوٹا ہے. اللہ کہتے ہیں آنکھیں کھولو، خود کو دیکھو، سورج کو دیکھو، اپنے سونے اور جاگنے کو دیکھو، اپنے نظام حیات کو دیکھو، تمہیں سمجھ آئے گا کہ تمہارا رب قیامت کو برپا کرنے پہ قادر ہے. پھر تمہیں سمجھ آئے گا، وہاں جا کے تم سے تمہارا حساب جب لیا جائے گا، تمہیں ہر وقت یوں دکھے گی جیسے شیشے میں سے دیکھ رہے اپنے ماضی کو. دیکھیے اس کو اس طرح سمجھیے، مجھے اور آپ کو اپنے بچپن کی باتیں یاد نہیں ہوتی نا، بچے کو ایک وقت کے بعد بھول جاتی ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے اگر ہر سٹیج پہ اپنے بچے کی تصویریں لی ہوں، اسکول کا پہلا دن، یہ وہ، اب تو لوگ پیدا ہوتے کہ بھی تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں. اب وہ بچہ بھی بچپن سے وہ ساری تصویریں دیکھتا آیا، اور اگر ساتھ ویڈیوز بھی ہوں، کچھ باتیں سنی. 15 سال کا ایک بچہ جوان ہوا جب، تو اس سے پوچھے سناؤ تو اس کو اپنا سارا یاد ہوگا. کیوں ہوگا؟ اس نے 20 بار اپنی ویڈیوز دیکھی، سینکڑوں بار تصویریں دیکھی اور دکھائیں، اس کو یاد رہے گا نا. اس کے برعکس جب میں اور آپ، ہم لوگ چھوٹے تھے اور ہمارے دور میں یہ نہیں تھا، تو ہمیں کیا زیادہ سے زیادہ کوئی یاد ہے بات، کوئی ایکسٹرا آرڈنری بات ہے؟ کوئی کسی دن مار پڑی تھی تو یاد ہوگا، یا کسی دن کوئی تعریف ہوئی تھی تو یاد ہوگا نا، اسکول کا پہلا دن یاد ہوگا، کالج کا پہلا دن یاد ہوگا. اب یہ جو دنیا کی چیزیں ریکارڈ ہوئی تو اس سے اس کی میموری اچھی ہو گئی نا. اب آپ سوچئے قیامت کے دن کیا ہوگا. دنیا میں آپ نے بچے کی ہر سال گرہ پہ تصویر کھینچی، چلے ہر مہینے کی کھینچی، اللہ قیامت کے دن بڑے بڑے پروجیکٹرز پر آپ کی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کی ریل کھول دے گا، تو کیا میری میموری واپس نہیں آ جائے گی؟ ہم اپنی زندگی کی کہانی ایسے دیکھ رہے ہوں گے قیامت کے میدان میں جیسے کوئی اپنی ویڈیو دیکھتا ہے. تو جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے ایسے ہوتے جیسے یہ اب ہو رہا ہے، تو اس دن کیا حال ہوگا؟ اس وقت پھر ہم وہاں موجود ہوں گے. اللہ اکبر. کوئی آپ میں سے شیئر کرے، یہ خاص طور پہ جہنم کے نرساد ہونے پہ غور کریں. ایسا لگتا ہے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے میں دیکھ رہی ہے، اچھل رہی ہے، کود رہی ہے، دیکھو کدھر ہو، کیا ہو. کوئی شیئر کرتا ہے آپ میں سے؟ جی آپ پھر سیدھا. کہاں پڑھی تھی آپ نے یہ بات کہ حلم تلاتی قال حل میں مزید سورت قاف، قاف مٹا قاف. جی جی پیچھے سے آپ آج کو سوری عرف جی آپ نے صحیح کہا، میرے بھی ذہن میں ایسے ہی آتا ہے. وہ ایک کیٹ آئی ہوتی ہے نا، ایک لائن آئی ہوتی ہے، آنکھ یوں بنی ہوتی ہے اور اس کو لے کر وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اب آگے کیا ہونے والا ہے، بالکل وہی فیلنگ آتی ہے. جی ادھر سے آپ صدق. وہ کیسی ہوتی ہے مجھے تھوڑا پتا ہے، مجھے اس کا نہیں پتا. جی بالکل، جس طرح سے وہ لیتے ہیں، مطلب وہی بات ہے کہ ٹریک کرتے ہیں نا لوگوں کو، تو جہنم بھی تمہیں دیکھ رہی ہے نا. صرف جہنم کے بارے میں پڑھا نا، تو اب جنت کیا ہے اس کو پہلے دیکھیں پھر پڑھیں گے. آئیے اب اگلے حصے کو سنتے ہیں جس میں اب تصویر کا دوسرا رخ ہے، اور ہم سب کو اپنی فکر کرنی ہے کہ ہم لوگ وہاں کب ہوں گے اور کس حال میں ہوں گے، اور اگر آج ہم نے اس زندگی کا بھرپور فائدہ نہ اٹھایا تو کل پھر ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے. پہلے جہنم کے گھات میں ہونے کی بات کی اور برا انجام پہلے دکھایا، اب اچھا انجام ہے. اور یہ قرآن کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، جہنم کا ذکر جہاں بھی آئے گا اور جہنمیوں کا انجام بتایا جائے گا نا، اس کے ساتھ ہی پھر جنت کا ذکر ہے. ایک دوسری ترتیب کیا ہو سکتی تھی، پہلے جنت کا دکھا دیا جائے، جنتیوں کی باتیں، اور پھر اس کے بعد جہنم، تو وہ مزہ کرکرا ہونے والی بات ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اب اس وقت ہمارے دلوں کی کیا حالت ہے اور ہم کس سوچ میں، کس فکر میں. تو یہاں اب ہمارا ٹیسٹ چینج کیا جا رہا ہے کہ ڈونٹ وری، ابھی تم زندہ ہو، کچھ نہیں بگڑا. اور سچ بات ہے، اپنے آپ کو چٹکی کاٹ کے کہیں ابھی کچھ نہیں بگڑا کیونکہ میں زندہ ہوں. جب تک زندہ ہے امید ہے، توبہ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور جتنا بچائیں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا. تو آپ کہہ لیجئے کہ مجھے اور آپ کو ایک نئی زندگی شروع کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. پچھلی زندگی کوئی بات نہیں، ہو گیا تو ہو گیا، گر گئی گر گئی تو چلی گئی، اب جو ہے وہ اس کی خیر مناؤ. کیا ایک نیا انجام. اور آپ دیکھیے کہ اس صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے انجام بتایا جاتا ہے، پھر اس کے متعلق باتیں ہیں. کیا فرمایا، ان للمتقین مفازا، بے شک متقیوں کے لیے تو مفاز ہے، مفازہ فوز سے کامیابی، اصل کامیابی تو پھر متقیوں کی ہے، یہ مراد ہے، بچ جائیں گے. اور آپ کو سورت آل عمران کی آیت یاد آ جانی چاہیے کہ فوزیہ یا فاز کس کو کہا گیا اور فوز العظیم کس کو کہا گیا؟ جی، فمن زخزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل کامیابی ان کی ہے. دنیا میں کتنی کامیابیاں لیں، وہ سب نقلی تھی، وقتی تھی، بس ریہرسل تھی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اصل کامیابیوں کی بات بتاتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ یہ کامیابی کن کے لیے؟ للمتقین. لفظ تقوی کو ہائی لائٹ کر لیں، تقوی کامیابی کی ضمانت ہے. دنیا میں بھی ایسا شخص گناہوں سے بچ جاتا ہے اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا. تقوی کیا ہوتا ہے؟ ایمان اور اطاعت کے تقاضوں کی تکمیل کا نام ہے. خوش قسمت ہے وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد تقوی اور عمل صالح کا اہتمام کریں اور پھر بچ جائیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بچ جائیں گے. ہدائی کا وا نابا، کیا کامیابی ہے؟ اب آپ کہہ لیں کہ لفظ مفاز کا بدل بتایا جا رہا ہے، ہدائق اور اناب، باغات اور انگور. ہدائق حدیقت ان کی جمع ہے. آپ نے پیچھے پڑھا قرآن میں کبھی یہ لفظ حدیقہ؟ ذات اباہ جا پڑھا تھا 20ویں پارے کے شروع میں، سورہ قصص سے یہ نمل ہے. ذات بہجہ کا لفظ آتا ہے، باغ کو کہتے ہیں گارڈنز. اور اناب اینب سے انگور، کہ ہم نے ان کے لیے وہاں باغات رکھے ہیں اور انگور رکھے ہیں. وکواری بات روبا، اور نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں. یعنی دنیا جنت کی نعمتیں صرف بے جان چیزوں میں نہیں، انسانوں کی صورت میں بھی ہیں. بیویاں کون سی ہیں ان کے ساتھ؟ مردوں کو جو عورتیں ملیں گی، پہلی صفت کوائب. قوائب کا لفظ کائبتن کی جمع ہے، کائبہ. یہ جو کعب کہتے ہیں نا، کس کو کہتے ہیں کعب؟ الل کعبین، پڑھ چکے ہیں سورت نساء، ٹخنے، وضو کا طریقہ جہاں بتایا گیا. کعب کہتے ہیں ٹخنے کو. یہ جو لفظ کعبہ ہے نا، یہ بھی یہی ہے، اونچی جگہ. عام پورے مکہ سے کعبہ کی جو جگہ ہے وہ تھوڑی سی اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ تو کعب کہتے ہیں ٹخنے کو. ٹخنے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اینکلز، ٹھیک ہے؟ ٹخنا ابھرا ہوتا ہے نا. اسی طرح قوائب اس عورت کو کہتے ہیں جس کا سینہ ابھرا ہو، یعنی جنتی عورت کے حسن کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے جسم بھرے ہوئے ہوں گے. اور اطراب ترب سے ہے، اور ترب کہتے ہیں ہم عمر کو، ایج فیلو. دنیا میں بعض دفعہ عمر کا فرق ہوتا ہے، بعض دفعہ شوہر بیوی کے انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے میں وجہ ایک عمر بھی ہوتی ہے. ہر عمر کا ایک تقاضا ہوتا ہے، تو وہ آپس میں پھر ایڈجسٹمنٹ میں ٹائم لگتا ہے. بالکل ادھر کہا کہ جنت کی عورتیں مردوں کی ہم عمر ہوں گی، اور احادیث سے دیکھیں نا تو 30 سے 33 سال کی عمر ہوگی. اور دنیا میں تو 30 سال، آپ کہتے ہیں ہائے 30 سال کی عمر میں شادی ہو رہی ہے، بڑی پکی عمر ہے. جنت میں یہ پکی عمر نہیں ہے، کیونکہ وہاں لمبی عمر ہے. یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں انسان کی سب صلاحیتیں عروج پہ ہوتی ہیں، تو وہ انجوائے کرتا ہے. اس سے پہلی عمر تو بیوقوفیوں کی ہوتی ہے، رو رو کی زندگی گزر جاتی ہے. ہم کہتے ہیں چھوٹی عمر کی لڑکیاں آئیں شادی ہو کے، لیکن وہ ہمیں ہی رلاتی ہیں. سمجھدار بچی جب آتی ہے تو وہ آپ کو سنبھالتی ہے، اور نہ سمجھ بچی آئے گی تو آپ اس کو سنبھالیں گے. اور یہی حالات دوسری طرف ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک میڈیم سی ایج رکھی ان عورتوں کی. وقت سندی ہاکا، اور چھلکتے ہوئے جامع شراب ہیں. پھر وہی بات شراب پہ جو پیچھے ہوئی تھی، اس کو ذہن میں رکھیں. شراب بمانی مشروب. دہاقہ کہتے ہیں بھرے ہوئے، فل. اور دوسرا معنی کیا؟ لگاتار، کنٹینیوس، ایک کے بعد ایک. تیسرا معنی دہاق کا ہے صاف شفاف، ٹھیک ہے؟ اور کس کہتے ہیں ایسا جام جو بھرا ہو، یعنی بیویاں میں خوبصورت مشروبات بھی ہیں. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذبا، وہاں نہ تو وہ بےہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹی باتیں سنیں گے. دنیا میں آپ کسی محفل میں گئے، بڑی انجوائمنٹ تھی، پر کسی نے ایسا جملہ بول دیا آپ جل کے سیاہ ہو گئے. کسی کا کوئی کمنٹ، کسی نے کوئی مذاق سے کچھ آپ کو موٹی کہہ دیا، کچھ کہہ دیا، کچھ کہہ دیا آپ روتے ہوئے آگے. کہا جنت ایسا کمپلیکس ہے کہ جب لوگ وہاں جائیں گے نا تو کوئی بے فائدہ اور بےہودہ باتیں نہیں سنیں گے اور نہ ایک دوسرے سے جھوٹ ہوگا. دنیا میں تو جھوٹی تعریفیں بھی بڑی ہوتی ہیں اور چاپلوسیاں بھی بہت ہوتی ہیں. کہا یہ نہیں ہوگا. جزام میں ربی کا اتوان حسابا, ان کو تیرے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا. اب دیکھیں آیت 36 ہے نا, اس کو لکھے. اور اس کے اکویلنٹ جہنمیوں کو کیا کہا گیا تھا؟ جی جزام وفاقا. دیٹس اٹ, دو لفظ ہے آیت 26 میں. جزام وفاقا, یو ڈیزرو دیٹ, تمہیں یہ سوٹ کرتا تھا, تمہیں یہ ملنا تھا. لیکن جنتیوں کے لیے یہ نہیں کہا کہ یو ڈیزرو فار دس, کیا کہا؟ اتام ربی کا یتان حساب ہے جزا, پر تیرے رب نے تیری قدر اتنی کی کہ تجھے بے حساب دے دیا. حساب یہاں جو نا, یہ بے حساب کے معنی میں مبالغ ہے, یعنی اتان کے ساتھ حساب ان کا لفظ مبالغے کے لیے آتا ہے. مراد ہے کہ اللہ کی طرف سے عنایت, فراوانی کے معنی میں. لیکن وہ رب چھوٹی ہستی نہیں ہے. کون ہے وہ؟ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن, رب ہے آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے بیچ میں, اس کے باوجود وہ رحمان ہے. لا یملکون منہ خطابا, کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار ہی نہیں ہوگا. جتنی مرضی باتیں تیار کر کے رکھی ہیں, اللہ کو یہ سناؤں گی یہ کہوں گی, نہیں. اس کی عظمت, اس کی ہیبت, اس کے جلال کی وجہ سے شروع میں تو کسی کو اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. حدیث سنی بھی ہے نا آپ نے, حدیث شفاعت, لوگ آدم کے پاس قیامت کے دن جب لوگ کھڑے ہوں گے نا, شروع میں کچھ بھی نہیں ہوگا, کھڑے یوم یقوم الناس لرب العالمین, کھڑے ہی کھڑے ہیں, تھک جائیں گے. کسی بھی جگہ گئے ہوں انتظار کے لیے تو سوچیں, کھڑکی نہیں کھل رہے, پھر لوگ تھک کے آئیں گے آدم کے پاس. آدم, آپ پہلے نبی ہیں, اللہ نے آپ سے کلام کیا, فرشتوں سے سجدہ کرایا, آپ اب سفارش کیجیے اللہ کو کہ حساب شروع کرے. دیکھیں یہ سفارش جو جنت یا جہنم کی نہیں ہے, جسٹ ٹو پروسیڈ, حساب شروع کرے. وہ کہیں گے نانا میں نہیں جاتا بھائی, میں نے درخت کا پھل چکھ لیا تھا, کہیں ایسا نہ کہ لاج مجھ سے اس کے بارے میں پوچھے. تم ایسا کرو, وہ نو کھڑے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ, انہوں نے بڑی تبلیغ کی تھی اور وہ اللہ کے پیارے نبی ہیں, لوگ ان کے پاس آ جائیں گے. نوح جی آپ چلیے, آپ ان کی تعریفیں کریں گے جو ہم پڑھتے آئے ہیں قرآن پاک میں. کہیں گے نہ اپنے بیٹے کے لیے بخشش کی دعا کر دی تھی, اللہ نے معاف کر دیا تھا, لیکن آج اللہ بڑے غصے میں ہے, کہیں پوچھ ہی نہ لے. کبھی کبھی ڈر ہوتا ہے نا, پرانا ریکارڈ ہی نہ کھل جائے. ہوتے ہوتے ابراہیم, پھر اس کے بعد موسیٰ, پھر عیسیٰ کے پاس لوگ آئیں گے. ہر نبی اپنا زندگی کا وہ, اپنی زندگی کی وہ بھول یا جھوٹ جو اللہ نے معاف کر دیا تبھی تو نبوت ملی, اس کو یاد کر کے کہیں گے ہم نہیں جاتے اللہ کے پاس, تم محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پھر لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے. اور آپ نے فرمایا کہ لوگ جب مجھ سے یہ کہیں گے کہ سفارش کے لیے کہیں اللہ کو, تو کہیں گے پھر میں اٹھوں گا. یعنی اللہ, یہ ہے مقام محمود. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اپنی جگہ سے اٹھوں گا تو میں اللہ کے عرش کے آگے جاؤں گا, اور میں پھر سجدے میں چلا جاؤں گا, اور اس وقت میں اللہ کی ان لفظوں میں تعریف کروں گا جو مجھے آج نہیں پتا, اللہ مجھے وہاں سکھائے گا. اور پھر جب میں جتنی دیر اللہ چاہے گا سجدہ ریز ہوں گا, تو دعا کروں گا, تسبیح کروں گا, پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ محمد سل تو تھا, سوال کرو دیا جائے گا. تو آپ سوچئے کہ لا جب تک اللہ من, یہاں کہتے ہیں پھر سب بچوا لیں گے, آندے جاؤ تھے لنگ دے جاؤ. یعنی نو سب اللہ جو حالت کی انتہا ہے. ایک ٹیچر تھی کسی اسکول کی, گاؤں کے اندر کوئی اسکول تھا, تو ان کی زبان کی بات ہے کہ کسی گاؤں کی مسجد میں جمعے کا خطبہ سننے گئی, تو مولوی صاحب جو تھے وہ لوگوں کو جو لوریاں سنا رہے تھے خطبے میں, اس میں سے ایک بات کیا تھی کہ قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو حکا پیش کریں گے اور لوگوں کو کہیں گے آندے جاؤ تیرے تھلیوں ننگ دے جاؤ, کہ میں نے اللہ کو بزی کیا ہوا ہے, تم آ کے گزر جاؤ. لا یتکلمون, کلام نہیں کر سکتے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, جس کے لیے رحمان اجازت دے گا اسی کی بات ہے. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا, اختیاری کوئی نہیں. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, جس روز فرشتے, روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے. آرگنائزنگ دیکھیے, اتنی بخشتوں کا دینا ہے, بھگدڑ کوئی نہیں مچی. فرشتے پھر صفوں میں, کیونکہ جس کو عادت ہوتی ہے وہ تھوڑے لوگ ہوں یا زیادہ ہوں وہ صف نہیں توڑتا. اور ہوگا کیا, لا یتکلمون, وہ بھی کلام نہیں کریں گے. یعنی بڑے بڑے فرشتوں کو جرت نہیں ہوگی کلام کرنے کی, الا من اذن له الرحمن, مگر جسے اجازت دے رحمان. اور جس کو اجازت ملے گی وہ بولے گا کیا, وقال صوابا, وہ سیدھی بات کرے گا. ثواب جو ہے صوب سے تیر کا نشانے پہ لگنا, ٹھیک بات کرے گا, یعنی ٹو دی پوائنٹ بات کرے گا. بڑے بڑے فرشتے جس میں جبرائیل بھی ہیں وہ سب اسی طرح بات کریں گے, اور اللہ جو کہے گا جتنی بات کہے گا ادھر. اور بعض کہتے ہیں کہ ثواب سے مراد جہاں کلمہ توحید ہے, جو بولے گا وہ بھی بس لا الہ الا اللہ ہی کہے گا, کسی کی ضرورت نہیں ہوگی اس سے زیادہ. اور فرمائے ذالک الیوم الحق, یہ ہے حق دن, یہ دن ہے جو ہوگا آئے گا, لا محالہ آئے گا, یعنی جس کا آنا برحق ہے. اب فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا, اب جو چاہے اپنے رب کے پاس نیک اعمال کا ٹھکانہ بنا لے, اب جو چاہو کر لو, اللہ نے تمہیں بتا دیا. یعنی اس آنے والے دن کو سامنے رکھو, ایمان اور تقویٰ کی زندگی اختیار کرو تاکہ اس روز وہاں تم کو اچھا انجام ملے. اور آخری آیت میں کہہ دیا, انا انذرناکم, بے شک ہم نے تم کو ڈرا دیا, وارن کر دیا, عذاباً قریباً, قریب آنے والے عذاب سے, یعنی ہم نے تمہیں ان قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا. ڈرانے سے مراد چکنہ کر دیا, وارن کر دیا, الرٹ کر دیا. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا. ہاتھوں کو دیکھیں, ابھی بھی ہمارے ہاتھ کیا کمائیاں کر رہے ہیں. دیکھیں ہاتھ ہماری پوری شخصیت کا عکس ہوتے ہیں نا, ہاتھوں سے ہی ہمارے اندر کی سوچ کا پتہ چلتا ہے. بعض دفعہ ہاتھ ملتے ہیں لوگ, بعض دفعہ انگلیاں چباتے ہیں, بعض دفعہ ہاتھ پھیلاتے ہیں, بعض دفعہ ہاتھوں سے محنت کرتے ہیں, دعائیں بھی ہاتھوں سے مانگی جاتی ہے. اس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھے گا کہ میں نے کیا کیا, حسرت. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا, کاش میں مٹی, جا کر جو دیکھ رہا ہوں اس کو دیکھنے سے بچ جاتا, تو آپ پر میں اب اپنے آپ کو دیکھ لیں. سورۃ قحف آیت 49 میں بھی ہم پڑھ چکے ماں قدمت جدا کی طرح کی بات, کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, وہ پا لیں گے اس چیز کو حاضر جو انہوں نے کی تھی. اور سورۃ قیامت آیت 13 میں تم ریسنٹلی پڑھ چکے ہیں, یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ, اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے چھوڑا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. اور کافر کی حسرت کیا ہوگی کہ کاش میں بچ جاؤں. یہ کب کہے گا کافر, یہ کوشچن ہے کہ کافر کب یہ خواہش کرے گا کاش میں مٹی بن جاؤں. تو پہلی اس کی تفسیر کیا, جب وہ اپنے اوپر آتے ہوئے ہولناک عذاب کو دیکھے گا تو کہے گا کاش مر جاتا اس سے پہلے ہی. بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کا معاملہ کرے گا, ایک بکری جس کا سینگ نہیں تھا اس کو دوسری بکری نے سینگ مارا تھا, اللہ تعالیٰ دونوں کو بلائے گا اور بے سینگ والی بکری کو سینگ دے گا ہون, اور کہے گا تم اس کو اتنے زور سے مار لو جتنے سے اس نے تمہیں مارا تھا. جب دونوں کے بدلے ہو گئے نا تو اللہ تعالیٰ جانوروں کو کہے گا جاؤ مٹی بن جاؤ, کیونکہ ان کا حساب اتنا ہی بہت ہے. جب وہ مٹی ہوں گے نا تو ان کو مٹی بنتا دیکھ کر کافر کہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں جانور ہوتا اور آج میرے ساتھ بھی یہی معاملہ کر دیا جاتا کہ بس مٹی میں مل کے مٹی بن جاؤ. تو یہ تھی سورۃ نبا. کوئی بات اس میں آپ کو نہ سمجھی کی لگی, کیئر لیس ایٹیچیوڈ ہے, ہنسی مذاق ٹھٹھا, کہانیاں فکشن ہے. دنیا میں کیا کچھ لوگ پیش کرتے ہیں پھر کہیں انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے. میرا لیے ایک لمحے کے لیے ہماری توجہ نہیں بھٹکی اس سورت کو پڑھتے پڑھاتے ہوئے, کچھ اور یاد آیا اس کو پڑھنے کے دوران؟ لوگ کہتے ہیں غم غلط کرنے کے لیے فلمیں دیکھو, ڈرامے دیکھو, وقت ضائع کرو. جو قرآن کو پڑھتا ہے اور سچی خبریں سننے لگ جاتا ہے نا تو اس کو پھر کسی اور چیز کی فکر نہیں رہتی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری اصلاح فرما دے. کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے تو جی.
اکثر لوگ جو جاتے ہیں عمرہ کر دیں گے حج کر دیں تو وہاں فوت ہو جاتی ہیں.
اچھا
اچھا. لوگوں کا تو صبر یہ ہوتا ہے کہ بڑی اچھی مجھے موت ہوئی ہے, اچھی موت ہوئی ہے, کتنے لکھی ہیں, کتنی خوش قسمت ہے کہ
جی جی جی. دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو لبیک پڑھتا ہوا فوت ہوگا تو وہ قیامت کے دن لبیک کہہ کرتا ہوا اٹھے گا احرام کی حالت میں. جس طرح ہم مریں گے نا, ایک سمپل سی حدیث ہے, مطلب ایک سمپل کرائیٹیرین ہے کہ جیسا تم جیو گے ویسا مرو گے, اور جیسی تمہاری موت ہوگی ویسا تمہارا حشر ہوگا. تو اچھے خاتمے کی دلیل ہے, شرط یہ ہے کہ عقائد ٹھیک ہوں اور فرائض کا پابند ہو, کوئی حرام ساتھ نہ ہو. یعنی اگر عقیدہ ٹھیک ہے تبھی ان چیزوں کا فائدہ ہے نا. عقیدے میں خرابی ہو تو آپ مکہ چھوڑ کے آپ جنت البقیع میں, سوری آپ ریاض الجنہ میں فوت ہو جائیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا نا. اگر واقعی مسلمان ہے اور انسانی کمزوریاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں, تو پھر انشاءاللہ اچھی خبر ہے. اور خاص طور پہ مدینہ کی موت کو تو پسند کیا گیا. حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے تیرے نبی کے شہر میں موت دے. جی اور کوئی پیچھے سے آپ رہا جی بالکل. حدیث میں کہ تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا تو ایک اس میں شخص سویا ہوا بھی ہے. تو جب ہم سوتے ہیں صبح میں, انہوں نے اچھی بات بتائی, تو ہمارے عمل بھی تو تھوڑی دیر کٹ ہی جاتے ہیں. اس سے تو اچھا ہے کہ بندہ سویا ہی رہے, فرض کے وقت پہ تو نہیں لیکن فالتو وقت میں سو جائیں باتیں کرنے, پھر ایک فریش سٹارٹ گناہوں کا ملتا ہے. کیونکہ نہ شکری ہوتی ہے نا کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے اس کا احساس نہیں ہے, تو اس کے لیے نعمتوں پہ غور و فکر کی ضرورت ہے نا. جی کوئی اور بات؟ جی آپ ادھر سے. جی یعنی سورت نبا میں دو مختلف انجام دیکھے ہیں نا, تو سورت دہر میں اللہ نے دونوں کی چوائس دی تھی, اما شاکرن و اما کفورن, انا ہدیناہ السبیل. تو یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ ہم خود اپنی مرضی سے جو راستہ لینا چاہیں. جی اور پیچھے سے آپ عارف. جی شاباش. یعنی انہوں نے بہت اچھا جوڑا سورہ معارج میں, سورہ خاکہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس کو جنت میں جس کے دائیں ہاتھ میں نام مال دیا جائے گا تو لوگ اسے پوچھیں گے کہ بتاؤ کیسے ہوا, تو کیا کہے گا, انی زنن تو انی ملاقن حسابیا, مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب سے ملاقات کروں گا. اور آج اس صورت میں ہم نے جہنم میں جانے والوں کا کیا عمل دیکھا, انہم لا یرجون حسابا. تو حساب کی امید پہ تو بندہ اللہ کے راستے میں دوڑتا ہے نا, اور اللہ کے حکم مانتا ہے, اور جو اس پہ نہیں چل سکتے پھر ان کے لیے پکڑ بھی بہت ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اطاعت اور سبمیشن ڈال دے, اور ہم اس کا پورا یقین رکھیں. انشاءاللہ یہاں پہ بریک لیتے ہیں, پھر اگلی سورت بہت وہ کہنا چاہیے کہ آنکھیں کھولنے والی ہے. یہ بھی آف کورس تھی لیکن اگلی سورت اس سے اسٹرانگ ہے. جی آپ ادھر سے رشیدہ. بالکل. یعنی اصل بات ہے کہ ہم اپنی دوستی سے پہچانے جاتے ہیں نا. دیکھیے اگر آج یہاں ہم بیٹھے ہیں تو ہماری کوئی دوست ہمارا آنے کا ذریعہ بنی, تو وہ دوست قیامت کے دن ہمیں عزیز ہوگی. اور جن کے کہنے پہ ہم کسی غلط جگہ پہ جائیں اور نافرمانیاں کریں دیکھیں سنیں, تو وہ دوستیاں بھی قیامت کے دن حسرت کا ذریعہ ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ 20 منٹ کی بریک ہے. 1 سمجھیے کہ 1:15 پہ ہم شروع کریں گے تاکہ ہم اگلی سورت کا بھی حق دے سکیں. تو آپ لوگ بریک لیجئے, کوئکلی ساری چیزوں کو سمیٹیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ لائٹ تھوڑی سی بند کر دیں, پچھلی تیز کر لیں.